الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا غوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا مأوانا وملجأنا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. دروشي فري اللهم صل على سيدنا معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا. اس ماہ مبارکہ میں ہمارے آقا و مولا، نبیوں کے سردار، دو جہان کے مالک و مختار، احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریفہ کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں. حضور کی سیرت و صورت اور فضائل و کمالات، آپ کی تعلیمات اور ہدایات کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو شاد اور مسرور کرتے. کیونکہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج غالباً اس کی 5 تاریخ ہے یا 6 تاریخ ہے، کیونکہ یہاں ایسا حساب ہے کہ چاند کا کوئی اعلان ہی نہیں ہوتا، نہ اخباروں میں نہ کسی اور طرح. اور میں کیونکہ سفر میں رہا ہوں، بادل بہت رہے ہیں، بارشیں بھی ہوتی رہی ہیں. بہرصورت آج ربیع الاول شریف کی 6 تاریخ ہے اور 7ویں رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ پھر نصیب فرمایا ہے کہ ہم اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن میلاد منائیں گے اور حضور کے ذکر سے اپنے دلوں کو اور اپنے سینوں کو روشن اور منور کریں گے. یہاں 2 دن جشن میلاد کے سلسلے میں تقریر ہے، تو میں ان 2 دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک سے لے کر ولادت شریف تک، بلکہ بچپن شریف تک کے مختصر حالات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آپ حضرات بڑے ذوق شوق سے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پیر کی صبح کو انشاءاللہ العزیز آپ کے 100 تقریبات سے جا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو حاضری کا شرف حاصل ہوگا، ورنہ میں آپ حضرات کے لیے دعائیں کروں گا اور آپ میرے لیے دعائیں کرتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم بے شک آ گیا تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، ایک نور اور ایک روشن کتاب، یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے. نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے لے کر ان کی تفسیر دیکھو جو تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے اور چھپی ہوئی، ان کی تفسیر سے لے کر تفسیر جلالین تک تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم. میں نے اپنی کتاب الذکر الحسین فی سیرت النبی الامین میں عربی کی بڑی بڑی معتبر تفاسیر کے حوالے پیش کیے کہ سب مفسرین یہی لکھتے، یہاں تک کہ مخالفین نے بھی تسلیم کیا، کیونکہ حق بات کو تو تسلیم کرنا پڑتا ہے. مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے اپنی کتاب امداد السلوک کے اندر اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے رسالہ النور کے اندر تسلیم کیا ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم. قرآن کریم سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے پہلے بلا واسطہ اپنے نور سے پیدا فرمایا. چنانچہ صحیح حدیث ہے شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں در حدیث صحیح عامداس اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور. دوسری حدیث جو مرفوع ہے وہ بھی سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر نثار ہو جائیں قربان ہو جائیں، حضور مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. اگر میں تفصیل میں جاؤں نا تو ایک ایک بات میں بہت سے مسئلے، صحابی کا یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا ہے حضور کو اس چیز کا بھی علم ہے، ورنہ وہ سوال ہی نہ کرتے. تو کہتے ان کو کیا خبر، اللہ ہی جانے ان کو کیا خبر. تو ان کا یہ سوال کرنا کہ مجھے بتائیے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کو اس چیز کا بھی علم ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا. تو ایسے عقیدے والے کو تو پھر اس کے عقیدے کے مطابق اس کے ایمان کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے. سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا خبر ہے اللہ ہی جانے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. حضور اس وقت کوئی چیز نہیں تھی. سرکار فرماتے ہیں ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا عرش ولا سماء ولا ارض ولا ملک ولا جنی ولا انسی ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر الى آخر الحدیث. حضور نے فرمایا اس وقت نہ لوح محفوظ تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ آسمان نہ زمینیں، اور نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، اور نہ درخت، نہ پتھر، کوئی چیز نہیں تھی. اللہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. مخالفین عوام کو بہکانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم کا نور پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا نور اللہ کے نور کا جز ہے, ٹکڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نور تو ٹکڑے ہونے سے, اجزاء ہونے سے پاک ہے. بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اور بیٹا بھی باپ سے ہوتا ہے, باپ کا جز ہوتا ہے. اور یہ سنی بریلوی جو ہیں یہ نبی کریم کو اللہ کا نور کہتے ہیں کہ حضور کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا. تو جس طرح بیٹا باپ سے پیدا ہوتا ہے اور بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے, اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں, یہ بھی حضور کے نور کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہیں. تو ان میں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح عیسائی مشرک ہیں اسی طرح یہ بھی مشرک. تو بتاؤ, کراچی میں ان کا ایک مولوی آیا, اس نے یہ تقریر کی, بعد میں انہوں نے مجھے بلا لیا. تو میں نے پھر تھانوی صاحب کی کتاب نشر و تیب ہاتھ میں لے کر یہی حدیث پڑھی کہ بھائی اگر اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے تم ہمیں عیسائی بنانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے تھانوی کو بناؤ, کیونکہ انہوں نے یہ حدیث لکھی اور اسی حدیث سے اپنی کتاب کا مضمون شروع کیا. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ اس حدیث کو کس کس تمہارے مولوی نے نقل کیا ہے, اور تمہارے مولویوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا اور اپنے نور سے پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے جتنے مولوی ہیں وہ سب عیسائیت کے نقشے قدم پر. پھر میں نے جواب دیا کہ لوگوں کو دھوکا نہ دو, لوگوں کو بہکاؤ نہیں, راہ زنی نہ کرو, صحیح صحیح بات لوگوں کو بتاؤ. عالم کا کام نہیں لوگوں کو دھوکا دے, عالم کا کام ہے لوگوں کو سیدھا راستہ بتائے. دیکھو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا, مگر حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں, جز نہیں, کیونکہ اللہ کا نور ٹکڑے ہونے سے اور اجزاء ہونے سے پاک. تو پھر اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا, اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے نور کے فیض سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا. اللہ کا نور غیر مخلوق ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مخلوق ہے. اللہ کا نور قدیم ہے, حضور کا نور حادث ہے. حادث اور قدیم, غیر مخلوق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتا. جیسا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات ذہن میں آئی, اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. فرشتو جب میں آدم علیہ السلام کو برابر کر لوں, بنا سنوار لوں اور پھر میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب اس کو سجدہ کرو. دیکھو اس میں اللہ کیا فرماتا ہے, وانا فتو ہے, جب میں پھونک دوں اس میں, من روح ہی, اپنی روح میں سے, تو بولو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی یا نہیں؟ بولو تو کیا آدم علیہ السلام کے اندر جو روح گئی تھی وہ اللہ کی روح کا کوئی ٹکڑا تھا؟ اللہ کی روح کا کوئی ٹکڑا الگ ہو کر, اللہ کی روح کا کوئی جز الگ ہو کر آدم علیہ السلام میں چلا گیا تھا؟ جس طرح اللہ کا نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے, نور اجزاء ہونے سے پاک ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی روح بھی ٹکڑے ہونے اور اجزاء ہونے سے پاک ہے. اللہ نے اپنی روح سے آدم میں روح پھونکی اور اپنے نور سے نور محمدی پیدا کیا. نہ روح کے ٹکڑے ہوئے نہ نور کے ٹکڑے ہوئے. ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے, رسول اللہ کی حدیث پر بھی ایمان. اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے کیسے پیدا کیا, ان کو یہ جواب دو جیسے اللہ نے اپنی روح سے پھونکا. تم یہ بتا دو کہ اللہ نے اپنی روح سے آدم نے روح کیسے پھونکی. تو جو تمہارا جواب ہوئی ہمارا جواب, جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اپنی روح سے پھونکا, اسی طرح نبی کریم کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. تو نہ روح ٹکڑے ہوئی اور نہ نور ٹکڑے, دونوں ٹکڑے اور اجزاء ہونے سے پاک. اللہ نے اپنے نور کے فیض سے حضور کا نور پیدا کیا اور اپنی روح کے فیض سے آدم میں روح. چلیے صاحب میں یہ بتا رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا ہے. یہ نور جب پیدا ہوا تو اس نور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لے زارے کا خلق تو کا وَسَمَّيْتُكَ محمد, اے میرے حبیب میں نے تجھے اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ تُو میری تعریف کرے میری ثنا کرے, اور میں نے تیرا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں تیری تعریف و ثنا کروں. اسی واسطے یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے دو نام ذاتی ہیں, احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کے معنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والا, تو جتنی حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں. اس طرح کہ حضور کب سے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, جب سے ہیں, اور کب سے ہیں یہ آپ سن رہے. اللہ نے ساری کائنات سے پہلے سرکار دو عالم کا نور پاک پیدا کیا, پھر وہ نور اللہ کے حضور میں رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا. کتنا عرصہ, ایک حدیث سنو اور اندازہ کرو. اس حدیث کو علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر, امام حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر, علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی نے جواہر البحار شریف کے اندر نقل کیا ہے. تین کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے, پتہ نہیں کتنے اماموں نے کتنے محدثوں نے نقل کیا. ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے فرمایا یا جبریلو کم عمر, جبریل تیری عمر کتنی؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میری عمر بہت زیادہ. کتنی؟ جبریل نے کہا حضور میں بتاتا ہوں اور آپ حساب لگا دیں. یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا اس وقت کبھی انسانوں کا, حیوانوں کا, درختوں کا, پتھروں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. تو جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی حقیقت کے آگے جو بے شمار پردے تھے ان پردوں میں ایک تارا چمکا, ان پردوں میں ایک تارا چمکا اور وہ چھپ گیا. میں پھر دیکھتا رہا کہ کبھی وہ تارا نظر آئے, 70,000 برس کے بعد پھر نظر. حضور وہ تارا 70,000 برس کے بعد نظر آتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. اور یہ انسانوں حیوانوں کا سلسلہ بعد میں ہوا ہے, اور بعد میں ہی 1,24,000 یا جتنے بھی نبی آئے. تو اب آپ میری عمر کا حساب لگا لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جبریلو فعزت ربی انا ذلک الکوکب, اے جبریل مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہی تھا. کروڑوں برس حضور اللہ کے حضور رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے, کیونکہ حضور نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کی. تو اللہ نے فرمایا پیارے میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے, تو نے سب سے زیادہ میری حمد و ثنا کی ہے, تو اس کائنات میں تیری بھی سب سے زیادہ تعریف اور ثنا ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جھوم اٹھے, فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. کفر کی رات ختم ہو اور ایمان کی صبح نمودار ہو. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور فرماتے ہیں جب حضور تشریف لائے اس وقت جب مبعوث ہوئے حضرت آمنہ کی گود کو زینت بخشی, ولادت شریف ہوئی, اس وقت کیا حالت؟ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا تو نور کا دل جل رہا, کیونکہ ناریوں کا غلبہ تھا, ناریوں کا دور.
ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جا نور کا, میرے آقا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. اللہ تو یہ نور اللہ کے حضور میں رہ کر سیر کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اسی نور کو سبب بنایا اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا. چنانچہ سرکار فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری, میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے پیدا ہوئی ہے.
کیا مطلب؟ کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے اور کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور. اگر اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا, اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ. تو میرے بزرگوں اور دوستو, اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں باعث ایجاد دو عالم. دو عالم کی ایجاد کا باعث, یعنی اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا کلما خلقت الاسلاک لولا کلما خلقت السماوات والارض. میرے حبیب, اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں اور زمین تو کچھ بھی نہ. جب اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہا تو زمین سے مٹی منگوائی, حضرت آدم کا خاکی پتلا تیار ہوا. اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو بطور امانت ان کی پیشانی میں رکھا, اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, آدم کی تعظیم کرو. امام راضی تفسیر کبیر کے اندر امام قسطلانی شارح صحیح بخاری مواہب اللدنیا شریف کے اندر, علامہ زرقانی اس کی شرح زرقانی کے اندر, مولوی ذوالفقار علی دیوبندی اپنی کتاب اتر البردہ شرح البردہ کے اندر اس کو نقل کرتے, امرت الملائکہ تو لسجود آدم لان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی جبہت آدم. فرماتے ہیں فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی تھا, اصل میں وہ تعظیم نور محمدی کی تعظیم تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حکم دیا تعظیم کرو آدم علیہ السلام, جھک جاؤ ان کے آگے, اس نور کے آگے سب جھک جاؤ. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون الا ابلیس. بس یہ حکم سنتے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے, اور ایک مولوی صاحب اکڑ. ابلیس بہت بڑا عالم فاضل تھا, فرشتوں کا استاد تھا, اور اس نے 6,00,000 برس اللہ کی عبادت کی. یہ تعظیم کے منکر جو ہوتے ہیں یہ عبادت بڑی کرتے ہیں. 6,00,000 برس اس نے اللہ کی عبادت کی, اور عالم فاضل بھی بڑا, اور توحید کا قائل. اس نے خدا کے ایک ہونے کا انکار نہیں کیا, خدا کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا, اللہ کو ایک مانتا تھا, ایک جانتا تھا. اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا, مگر یہ اکر گیا, اس نے انکار کر دیا, یہ نہیں جھکا. اللہ نے فرمایا تو نے تعظیم نہیں کی, تو نہیں جھکا. کہنے لگا لم اکل اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون. میں اس واسطے نہیں جھکا, میں نے اس واسطے تعظیم نہیں کی کہ یہ خاکی بشر ہے, تو نے اس کو مٹی گارے سے پیدا کیا ہے. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نبی کو سب سے پہلے اگر کسی نے خاکی بشر کہا ہے تو شیطان نے کہا. بولو بھائی, اللہ کی مخلوق میں, اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے نبی کو اگر سب سے پہلے کسی نے خاکی بشر کہا ہے تو کس نے کہا ہے؟ شیطان. کہنے لگا کہ یہ خاکی بشر, اس کے آگے جھکنا, اس کی تعظیم کرنا میرے واسطے لائق نہیں. مولوی تھا نا, کوئی جاہل ہوتا تو جھک جاتا, مولوی تھا تو آگے اپنا علم بگاڑتا ہے, دلیلیں پیش کرتا ہے, منطقیانہ فلسفیانہ کہتا ہے کہ خلقتنی من نار, مولا تو نے مجھے پیدا کیا آگ, وخلقتہ من طین, اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی. تو منطقیانہ اس کی دلیل یہ تھی کہ مٹی جو ہوتی ہے, مٹی اس کی فطرت میں پستی ہے, کہ مٹی جب پھینکو تو وہ نیچے کو ہی جائے گی, اور آگ کی فطرت میں بلندی ہے, آگ جب بھی جلاؤ گے وہ اوپر کو جائے گی, اور مٹی جب بھی پھینکو گے وہ نیچے کو جائے گی. تو اس نے کہا یہ پیدا ہوا ہے مٹی سے, میں پیدا ہوا ہوں آگ سے, تو یہ پیدا ہی ایسی چیز سے ہوا ہے جو پست ہے, اور میں پیدا ہی ایسی چیز سے ہوا ہوں جو بلند ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ مٹی ہوتی ہے کثیف, آگ ہوتی ہے لطیف. کثیف جو ہوتا ہے وہ ادنا ہوتا ہے, اور لطیف جو ہوتا ہے وہ کثیف سے اعلیٰ ہوتا ہے. تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ اس نے مولویانہ فلسفیانہ دلیلیں پہ. بولو اللہ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ جب اللہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تو نے تعظیم کیوں نہیں کی, سجدہ کیوں نہیں کیا, اور اس نے آگے سے وجہ بیان کی اور دلیلیں پیش کی, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہلے تو اس کی دلیلوں کو توڑتا, رد کر, غلط ثابت کر کہ تو نے جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ غلط. پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کی دلیلوں کو توڑتا, رد کرتا اور پھر اس کو مردود و ملعون بناتا. تو اللہ نے اس کی دلیلوں کا جواب نہیں دیا, بس اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ خاکی بشر ہے اور میں اعلیٰ ہوں, یہ ادنا ہے, تو میں اللہ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھکوں. بس اس کا انکار کرنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. نکل جا یہاں سے, تو مردود ہے, اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہی لعنت ہے. یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں, مگر اس نے بھی بحث نہیں کی, اس کی دلیلوں کا جواب نہیں دیا, یہ فرمایا نکلو مردود. ایمان تک یہ اللہ نے ہمیں تعلیم دے دی تھی, علاج یہ ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین. نکل جائے تو مردود, اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہی لعنت. یہ مضمون اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں میں بیان کر چکا ہوں تقریریں پہلے بھی, شاید ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں ایک بات کر کے. میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا سوچو, فرشتوں کو زیادہ حق پہنچتا تھا کہ وہ اعتراض کرتے کہ یا اللہ ہم نوری ہو کر خاکی کو کیسے سجدہ کریں. شیطان تو پیدا ہوا تھا نا نار سے, اور فرشتے پیدا ہوئے تھے نور سے, اور نور نار سے بھی افضل ہوتا ہے. تو فرشتوں کو زیادہ حق پہنچتا تھا کہ وہ کہتے ہم نوری ہو کر خاکی کو کیسے سجدہ کریں. تو انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ وہ فوراً تعظیم میں کیوں جھک گئے؟ بات یہ ہے, جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو نظر شیطان کی بھی اٹھی اور نظر فرشتوں کی بھی اٹھی. شیطان کی نظر اٹھی تو شیطان کو نور نظر نہیں آیا, خاکی نظر آئی, اور فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں نور محمد ہی نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے دو فرقے چل پڑے, ایک وہ ہیں جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے, ایک وہ ہیں جن کی نظر نور پر پڑتی. یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے, جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے, جن کی نظر خاک پر پڑی انہوں نے خاکی بشر سمجھا, اور جن کی نظر نور پر پڑی انہوں نے نوری بشر سمجھا. یہ سلسلہ وہاں سے چل. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا. حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جو تھا وہ خاکی تھا, مگر یا رسول اللہ اس میں آپ کا نور تھا, تو نوریوں کا جو ماتھا جھکا تھا بہرے تعظیم وہ آپ کے واسطے. تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا, نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا. اگر وہ نوری تجھے سجدہ نہ کرتے, تیرے سامنے نہ جھکتے, تو وہ بھی نوری نہ رہتے بلکہ ناری ہو جاتے. نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا. وہاں سے یہ سلسلہ چلا, ایک وہ ہیں جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے, ان کو نور نظر ہی نہیں آتا, اس لیے وہ نور نہیں مانتے کیونکہ نور نظر ہی نہیں آتا. اور نظر آئے کیسے؟ نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے, جب تک اندر نور نہ ہو تو باہر والا نور بھی نظر نہیں آتا. بولو یہ جو بتی کا نور ہے, یہ بتیاں جل رہی ہیں کہ نہیں؟ ان بتیوں کا نور کس کو نظر آئے گا؟ جس کی آنکھ کے اندر نور ہوگا, اور جس کی آنکھ میں نور نہیں اس کو بتی کا نور بھی نظر نہیں آئے. چاند کا سورج کا نور نظر نہیں آئے گا. سورج کے نور کو, چاند کے نور کو, بتی کے نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے نور کی ضرورت ہے, اور مصطفیٰ کے نور کو دیکھنے کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت. میاں جس کے اندر ایمان کا نور ہوگا اسی کو سرکار کا نور نظر آئے گا. تو شیطان میں ایمان کا نور نہیں تھا. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ تھا ہی کافروں میں, یہ کافروں میں سے تھا شروع سے ہی, عدلی طور پر تھا کافروں میں سے. رہتا تھا مومنوں میں, تھا جہنمی رہتا تھا جنتیوں, تھا جہنمی رہتا تھا جنتیوں میں, تھا ناری رہتا تھا نوریوں, تھا تعظیم کا منکر رہتا تھا تعظیم کرنے والا. عدلی طور پر کافر تھا, مردود تھا, ملعون تھا. بولو جب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا ظاہر ہوا اصل حقیقت کا پتہ چلا کہ کون ہے؟ نماز پڑھتا رہا, عبادت کرتا رہا, سب یہی سمجھتے رہے سبحان اللہ بڑا نیک ہے, بڑا عابد ہے, بڑا فاضل ہے, بڑا بزرگ ہے. لاکھوں برس تک عبادت کرتا رہا, اس کی اصل حقیقت معلوم نہیں ہوئی,
اصل حقیقت معلوم ہوئی تو سرکار کی تعظیم کے وقت ہوئی، نور محمدی کی تعظیم کے وقت ہوئی، اللہ کے پیارے بندے کی تعظیم کے وقت ہوئی۔ تو دوستو، مردودوں اور مقبولوں کا پتہ چلتا ہے تو اللہ کے پیاروں کی تعظیم کے وقت چلتا۔
اگر ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھو تو بھول جاؤ، بڑے لمبے لمبے سجدے، بڑے لمبے لمبے رکوع، بڑی مومنانہ شکلیں صورتیں، مگر جب حضور کی تعظیم کا وقت آئے گا تو اٹھ کے چل گئے۔ اور ایک بات اور میں نے یہاں دربار میں دیکھی، سلام پڑھنے کے وقت تعظیم کے وقت تو چلے جائیں گے اور کھانے کے وقت پھر واپس آ جائیں گے۔ ایسے بے غیرت ہیں، ایسے بے شرم ہیں کہ حضور کی ذات پر سلام نہیں پڑھیں گے اور حضور کے نام کا گیارہویں شریف کا کھانا کھا جائیں گے۔ ان کا ایمان روٹی والی ہے، کھانا ہے لا حول ولا قوۃ۔ ہمارے اکاڑے میں بھی پاکستان میں ایک مولوی جب بھی آواز کرے ممبر پر بیٹھ کے کہے سجا حرام ہے، ساتا حرام ہے، چالیسواں بدعت ہے، شرک ہے، بدعت، ہمیشہ کہا کرے۔ آج ان کا، ان کے نزدیک یہ سوئم کرنا میت کا، ساتا، چالیسواں، یہ بدعت۔ تو ہمارے شہر میں ایک رئیس آدمی تھا، مالدار، اس کی کاٹن فیکٹری تھی۔ وہ اس مولوی کو تو پیسے ویسے دیتا رہتا، مالدار آدمی تھا، سب کو دیتا تھا۔ تو اس کی ماں مر گئی، اس مالدار رئیس آدمی کی ماں مر گئی، اس نے اپنی ماں کا سوئم کیا تو یہ مولوی بھی وہاں پہنچا ہوا، اس نے ہمیں بھی بلایا، ہم بھی اس کے دوستوں میں سے تھے، ابھی تک وہ ہے۔ تو جب اس نے بلایا تو ہم گئے نا، تو ہم نے دیکھا تو ہم حیران، یہ بدعت کہنے والا بھی آج بیٹھا ہوا، ہمیں بڑا مزہ آ گیا۔ ہمیں دیکھ کر اس کی حالت تو عجیب ہوئی، نگاہیں تو اس نے جھکا لی، اور ہم نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ آج ذرا اس سے تماشا کرنا۔ بیٹھ گئے ہم لوگ، تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ لائے اور کہا جی ختم پڑھو۔ تو میں نے کہا کہ آج تو یہ مولوی صاحب ختم پڑھے، ہم تو ہمیشہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، آج ان سے پڑھوائیں۔ تو وہ مولوی صاحب کہیں گے نہیں آج ہی پڑھیے۔ میں نے کہا نہیں، آج آپ سے پڑھوانے، کیونکہ آپ ممبر پر بیٹھ کے تک کہتے ہیں کہ بدعت ہے اور کھانا حرام ہے، اور آج آپ نے کیونکہ حرام کھانا ہے اس لیے ختم بھی آپ سے ہی پڑھوانا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ بدعتی بھی ہیں اور حرام کھانے والے بھی ہیں۔ نہیں نہیں مولانا، ایسا نہ کہیے۔ میں کیا ایسا نہ کہیے، ایمانداری سے بول، تم ممبروں پر کر کے نہیں کہتا کہ یہ سوئم کرنا چالیسواں یہ بدعت ہے، اور اس طرح کسی کے نام کا کھانا حرام ہے، اور آج آ گیا اس لیے کہ چودھری صاحب تجھے پیسے دیتے رہتے ہیں، بڑے آدمی ہیں اس لیے تو آ گیا۔ بڑا خفیف ہوا۔ میں کہا آئندہ اگر تو نے ممبر پر بیٹھ کے کہا نا حرام اور بدعت، تو پھر یاد رکھ تیری وہ گت بنے گی۔ تو سب لوگ دیکھتے، ان کا یہ حال ہے، حرام بھی کہتے ہیں پھر کر بھی لیتے، بدعت بھی کہتے ہیں پھر کر بھی لیتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ دکھاتا یہ ہے کہ اصل میں بدعت ہی یہ، جس کو اپنے منہ سے بدعت کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں، ان کے بدعتی ہونے میں تو شبہ ہی نہیں۔ ہم بدعتی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک یہ چیزیں بدعت نہیں۔ تو غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مردودوں اور مقبولوں کا پتہ چلتا ہے تو اللہ والوں کی تعظیم کے وقت چلتا ہے۔ یہ تعظیم جو ہے یہ کسوٹی ہے، کسوٹی۔ یہ دیکھا کرو، جو تعظیم کرے حضور کی وہ مومن، اور جو تعظیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے۔ ایمان والا جو ہوگا وہ کبھی تعظیم سے منہ نہیں موڑے گا، کیونکہ ایمان کی جان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، اور یہ تعظیم کو کہتے ہیں شرک۔ سوال حضرت نے کیا خوب شعر کر، یہ صدی کے مجدد تھے، آپ نے لوگوں کے ایمان کو سنبھالا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق۔ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ فرماتے ہیں جس مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں ان کی تعظیم کرنا شرک ہو، ارے جس مذہب میں حبیب اللہ کی تعظیم شرک ہے اس برے مذہب پر لعنت۔ وہ مذہب نہیں ہے، وہ بے دینی، وہ گمراہی ہے۔ دین یہ ہے کہ سرکار کی تعظیم کرو، اللہ کے حبیب کا ادب کرو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، شیطان نے انکار کیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، ساری عبادتیں برباد کر بیٹھا۔ اب شیطان کو بڑا دکھ تھا کہ اس آدم کی وجہ سے میں رگڑا گیا، بہت بڑا میں مولوی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، ایک تو فرشتے میرا ادب کرتے تھے استاد سمجھ کے، اب وہ مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں، مارنے لگ گئے ہیں، اب فرشتے مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور سب مجھے برا سمجھتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو تھا نا شیطان، جس دن یہ شیطان بنا اس دن سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا کہ جب بھی کوئی شخص اعوذ باللہ پڑھے وہ فرشتہ اس کے منہ پر چانٹا مارے، تو اعوذ باللہ پڑھنے والے تو دنیا میں لاکھوں، تو اس کے منہ پر روزانہ چانٹے بھی لاکھوں ہی پڑے، مار مار کھا کے بےچارا سوج گیا۔ دیکھو دیکھو ذرا غور کرو، ایک دن یہ شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور آپ پر ایک آیت اتری ہے، میں مجھ پر تو روز ہی آیتیں اترتی رہتی ہیں۔ شیطان نے کہا آج وہ آیت اتری ہے جس نے مجھ کو بھی اپنے دامن میں لے،
آپ پر آیت اتری ہے بما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
تو حضور بتائیے میں عالمین میں داخل ہوں یا نہیں؟ میں بھی تو عالمین میں داخل ہوں، میرے لیے بھی آپ رحمت، تو مجھے اپنی رحمت کا فیض پہنچائیے۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تھپڑ کھا کھا کے منہ سوج گئے۔
اللہ نے ایک فرشتہ لگا دیا ہے، جب بھی کوئی آؤر پڑتا ہے وہ مارتا تھپڑ اور میرے آواز باغتا ہو جاتے ہیں۔
یہ فیض پہنچائیے کہ یہ تھپڑ بند کروا، تو میں جا آج کے بعد تھپڑ نہیں لگا۔ شیطان بھی مانتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے سے، فریاد کرنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں مانتے، یہ اس سے بھی زیادہ اچھا، کیونکہ یہ ہیں شیطان کے سینگ۔ میں نے کہتا صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ان کو شیطان کا سینگ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں بالکل اپنی طرف سے نہیں کہتا، سن لو ذرا غور۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مشکات حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کو دیکھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور مختلف ملکوں کے لوگ آ گئے، ملک شام کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ملک کے لیے دعائے برکت فرما، ملک یمن کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ملک یمن کے لیے بھی دعا فرما، نجد کے لوگ بھی بیٹھے نجدی، تو نجدیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت فرما دو، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک یمن میں برکت فرما دو۔ نجد کا نام حضور نے نہیں دعا ختم فرما دی۔ نجدیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے ملک کے لیے دعا نہیں فرمائی، ہمارے ملک کے لیے بھی دعا کیجیے۔
حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، ملک شام اور ملک یمن کا نام لیا، نجد کا نام نہیں لیا۔
تیسری مرتبہ انہوں نے کہا حضور ہمارے ملک نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے، آپ نجد کے لیے کیوں نہیں دعا فرماتے؟ حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، شام اور یمن کا نام لیا، نجد کا نام نہیں لیا۔ تین مرتبہ دعا فرمائی مگر نجد کا نام نہیں لیا۔ تو چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا حضور آخری اس کی کیا وجہ، آپ نجد کے لیے کیوں نہیں دعا فرمائی؟
فرمایا ہونا کزلازل والفتانو وبہا یتلو کرن الشیطان، وہیں فتنے ہوں گے اور وہیں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا،
وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ مبارکہ میں بھی فرماتے تھے انی اخشا من اہل نجد، میں نجدیوں سے ڈرتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث، حضور فرماتے تھے میں نجدیوں سے بہت ڈرتا۔ علماء فرماتے ہیں حضور کی اس پیشین گوئی کے مطابق یہ ابن عبد الوہاب نجدی نکلا، تو حضور نے فرمایا میں ان سے ڈرتا ہوں، چنانچہ اس نے یہ سارے روضے گروائے، جنت البقیع جا کر دیکھو، حضور کے اہل بیت اطہار کے روضے، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حضور کے چاچا حضرت ابا، ایک گنبد تھا ڈھا دیا، قبروں کے نشان تک مٹا دیے، حضور کی بیٹیاں بیویاں حضور کی پھوپھیاں حضور کے صحابہ سب روضے گرا دیے، اور آج جا کے دیکھو کہ وہاں حالت کیا۔ ایک مسلمان ڈاتا ہے صفائی نہیں، ایسی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کراہت آتی ہے۔ چلو تم نہیں بناتے گنبد تو نہ بناؤ، کم از کم قبرستان تو صاف ستھرا رکھ، دنیا کے لوگ آتے ہیں کیا اثر پڑے گا دیکھ کر۔
سارے روضے انہوں نے گرا دیے، تو نبی کریم نے فرمایا شیطان کا سینگ۔
بولو سرکار نے کیا فرمایا؟ سینگ۔ تو یہ ہیں شیطان کے سینگ۔ تو جو سینگوں والا جانور ہوتا ہے بولو اس کے جسم میں سب سے زیادہ سخت جگہ کون سی ہوتی ہے؟ سینگ۔ سینگوں والے کی بات کر، اس کے سینگ اس کے سر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔
سینگوں والا جو جانور ہوگا اس کے سارے جسم میں سینگ سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔
ڈنڈا مارو تو سر پھٹ جائے گا مگر سینگ نہیں پھٹے گا، تو سینگ سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور ان کو حضور نے شیطان کا سینگ فرمایا۔ معلوم ہوا شیطان بھی اتنا سخت نہیں جتنے یہ سخت ہیں۔ اور یہ جب شیطان کے سینگ ٹھہرے تو بولو سینگوں والا جانور جب لڑتا ہے تو کس چیز سے لڑتا ہے؟ سینگوں سے۔ آگے سینگوں کو کر دیتا ہے پیچھے سے اپنا زور مار۔
شیطان نے بھی ان کو آگے کیا ہوا ہے،
اور پیچھے بھی اپنا زور مارتا ہے. زور شیطان کا لگتا ہے مگر شیطان کے لڑنے کے اختیار یہ ہیں.
اللہ جی. اور ایک بات اور بتاؤ کہ سینگوں والا جانور جب کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو پہلے کون سی چیز اندر جاتی ہے؟
سینگ.
تو حضور نے ان کو فرمایا شیطان کے سینگ. تو شیطان نے دوزخ میں جانا ہے یا نہیں بولو؟ تو کیا سینگ باہر رہ جائیں گے؟ سینگوں نے پہلے جانا ہے.
سینگ پہلے جائیں گے اور بعد میں وہ جائے گا. اس نے پہلے ان کو داخل کرنا ہے کہ کہیں کوئی میرا پیچھے تو نہیں رہ گیا.
تو یہ نبی کریم کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی. اور واقعی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنے یہ تھا.
چنانچہ یہ شیطان جو ہے اس نے اللہ سے کہا لأغوینہم اجمعون لأغوینہم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین.
یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ مجھ سے گمراہ ان کو میں چھوڑ دوں گا. شیطان کا ان کو میں چھوڑوں گا, ان کے پیچھے نہیں لگوں گا.
شیطان اولیاء اللہ کے پیچھے نہیں لگتا اور یہ لگے ہوئے. اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو ان کو چھوڑ دوں.
وہ نہیں لگتا پیچھے, یہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے اولیاء اللہ کے پیچھے پڑے. تو اس سے سخت ہوئے یا نہیں؟ بڑے سخت.
ہاں میرے بزرگوں اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان نے انکار کیا, مردود ہو گیا, تو اس کو بڑا دکھ تھا کہ اس آدم کی وجہ سے میں رگڑا گیا.
اب میں اس سے بدلہ لوں گا, انتقام لوں گا, میں بھی نہیں چھوڑوں گا. لگ گیا پیچھے لے. ایک دن حضرت آدم سے کہنے لگا جناب جنت میں یہ جو پھل ہے یہ درخت ہے, اس درخت کا پھل آپ کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے منع کر دیا. کہہ لگا جی یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے مگر آپ کو ذرا غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اللہ نے منع کیوں کیا ہے, وجہ کیا ہے. تو بری چیز تو ہے نہیں, اگر بری ہوتی تو جنت میں کیوں ہوتی؟ اب اس نے چکر دینا شروع کر. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ کہنے کا وجہ یہ ہے اس درخت کے پھل میں یہ تاثیر ہے کہ جو اس درخت کا پھل کھا لے وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والا ہو جائے, اور اللہ نے آپ کو جنت سے نکالنا ہے اس لیے اس نے روک دیا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں تو اس کا پھل کھا لیں. یہ بات کر کے ساتھ ہی قسم کھا دو.
وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. دونوں کے سامنے حضرت آدم و ابا کے سامنے قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں خیر خواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں, میں کوئی دشمن نہیں ہوں.
قسم خدا کی میں خیر خواہی کے طور. بولو حقیقت میں خیر خواہ تھا دشمن, اوپر سے خیر خواہ بن رہا. تو معلوم ہوا ہوشیار رہنے کی ضرورت. اوپر سے خیر خواہ بنتے ہیں, ہمدرد بنتے ہیں. دیکھو اس نے لفظ کیا کہا کہ میں خیر خواہ ہوں, قسم کھا کے کہنے لگا اور در پردہ دشمن تھا. تو معلوم ہوا کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ اگر قسم بھی کھائیں تو ان کی قسم پر بھی اعتبار نہ کرو. بظاہر وہ دوستی کا دم بھریں گے, خیر خواہ بڑھیں گے, حقیقت میں دشمن ہو. سب سے پہلے شیطان نے اس کی بنیاد رکھی.
کہنے لگا میں خیر خواہ ہوں, قسم کھا گیا اور تھا دشمن.
حضرت آدم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ اللہ کی کسی مخلوق کو اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے؟ اللہ کی قسم وہ بھی جھوٹی. کسی مخلوق کو اتنی جرت ہو سکتی ہے, وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے.
بس ذرا ان کا دھیان ادھر گیا کہ کوئی مخلوق اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے؟ کسی مخلوق کو اتنی جرت ہو سکتی ہے؟ ادھر دھیان گیا, ادھر سے توجہ ہٹ گئی
کہ یہ جھوٹا ہے, بے ایمان ہے, بار صورت. اس کے اس کہنے پر وسوسہ ڈالنے پر شجر ممنوع کا پھل تھا. تو یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی ہے تو شیطان نے.
جھوٹی قسم کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے, شیطان نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اب جو بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ گویا شیطان کے طریقے پر چلتا ہے.
دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ دشمن جو ہوتا ہے دشمن, وہ قسم بھی کھائے تو اس کی قسم کا اعتبار نہیں کرنے. اسی بات سے مولانا روح فرماتے ہیں کہ دشمن اگر تمہیں حلوہ بھی دے, مٹھائی بھی دے, اور آپ کا کہتے ہیں سویٹ,
سویٹ بھی دے, مٹھائی بھی دے, تو اس کو بھی زہر سمجھو, پائزن سمجھو,
کیونکہ حقیقت میں وہ دشمن. اس نے اس سویٹ میں ضرور زہر ملایا ہو, دشمن جو ہوگا. اور نہیں ملایا ہوگا تو کسی نہ کسی دن ملائے گا. پہلے عادت ڈالے گا, اپنا اعتبار جمائے گا, پھر زہر ملائے گا. تو دشمن سے بچ کے رہنا.
حضرت آدم علیہ السلام اس کے وسوسے میں آ گئے, توجہ ہٹ گئی, ادھر دھیان نہ رہا. ادھر خیال ہو گیا کہ اللہ کی کسی مخلوق کو جرت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے.
آگے شجر ممنوع کا یاد رکھو, غلطی وہ ہوتی ہے جو قصدن اور آمدن کی جائے. حضرت آدم نے قصدن اور آمدن اللہ کی نافرمانی نہیں, اللہ خود فرماتا ہے.
اللہ فرماتا ہے فَنَسِ يَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, بس آدم سے بھول ہو گئی, آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے عزم اور ارادہ نہیں پایا.
اور گناہ اور خطا وہ ہوتی ہے جو قصدن کی, بھول ہو جائے تو وہ خطا نہیں. مثلاً روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے, روزے کی حالت میں قصدن کچھ کھائیں گے تو روزہ جائے گا, ساتھ کفارہ بھی پڑے, اور اگر بھول کر کچھ کھا جائیں تو روزہ بھی نہیں جائے گا کفارہ بھی نہیں. تو ایک ہوتا ہے قصدن خطا کرنا اور ایک ہے بھول کر, بھول جانا. اب بھولنا کس کو کہتے ہیں؟ بھولنا نام ہے توجہ کے ہٹ جانے, توجہ کا نہ رہنا یہ بھول ہے. مثلاً جب آپ روزے میں بھول کر کھا جاتے ہیں تو کیا مطلب روزے کی طرف آپ کی توجہ نہیں رہے, روزے کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور بھول کر کوئی چیز منہ میں ڈال. آپ پھر قرآن پڑھتا ہے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے, اس کی غلطی لگ جاتی ہے, اندر ادھر ہوا ادھر سے توجہ ہٹی غلط پڑ گیا, اور جب توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو صحیح پڑ جاتا ہے.
تو بھول نام ہے توجہ کے ہٹ جانے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَسِ يَا حضرت آدم سے بھول ہو گئی, یعنی حضرت آدم کی توجہ ہٹ گئی.
وہ اس کی بات میں آ گئے کہ اللہ کی کسی مخلوق کو اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی جوتی قسم کرے. اس طرف دھیان گیا اور دوسری طرف سے توجہ ہٹ گئی. باہر صورت پیغمبر سے اگر بھول کر بھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کی شان کے شایان نہ ہو تو پیغمبر اس کو بہت زیادہ محسوس کرے. اور اصل میں یہ بہانہ بننا تھا, بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے عطا ہوتی ہے, اللہ نے ایسا ہی مقدر کیا ہوا تھا. یہ تقدیر کے مسئلے ہیں جو بھید ہیں اور راز ہیں. اگر دانا نہ کھاتے زمین پر نہ آتے تو یہ سارے دانے کدھر سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم میں نے تجھے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا اور تم نے اس کا پھل کھا لیا, لہذا جاؤ اب جنت سے نیچے اتر جاؤ. اتار دی سب چیزیں جو تھیں جنت میں, سانپ مور وغیرہ سب کو اتار دی.
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیلون کے پہاڑ سرندیب پر اتارا, حضرت ابا کو سمندر کے کنارے جہاں جدہ شہر آباد ہے وہاں اتارا.
حضرت آدم کہیں, حضرت حوا کہیں, روئے زمین پر یہ دو انسان ہیں اور ان میں بھی جدائی فراق اور آپس میں کتنا فرق. حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں روتے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں, دعائیں مانتے ہیں.
ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, اگر تو نے ہمیں نہ بخشا, ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہوتے. کتنا عرصہ پڑتے رہے, کتنا عرصہ روتے رہے, 300 برس, 300 برس تک روتے رہے, پڑھتے رہے, نادموں پسے مان رہے. اس قدر نادم پسے مانتے کہ شرم کی وجہ سے کبھی منہ اونچا نہیں کیا. 300 سال کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو القاء کیا.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے تند کلمے تو ان کی توبہ قبول ہوئی.
سیکھ لیے کا یہ مطلب کہ اللہ نے القاء کیا, یاد آیا تو آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا,
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
حضور کا کلمہ پڑھ کے پھر حضور کے وسیلے سے بخشش, یا رب العالمین جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ہی ملا کے لکھا ہے رکھا ہے, اس نام کے طفیل, اس نام والے کے طفیل میری خطا معاف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے میرے حبیب کو کیسے پہچانا؟ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو عرش کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا, تو میں سمجھا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے یہ تیرا کوئی محبوب ہے, تیرا کوئی پیارا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آدم تو نے سچ کہا, بے شک وہ میرا پیارا ہے, مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے. اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا, کسی چیز کو پیدا نہ کرتا, تجھے بھی پیدا نہ کرتا, تو نے اس کا نام لے کر, میرے حبیب کا نام لے کر بخشش مانگی ہے, جاؤ ہم نے تمہیں بخش دیا.
ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہے,
ساتھ ابا کو آپ نے دیکھا, وہ بھی فرماتے ہیں انت الذی لما توسل آدم من ذلۃ فاز وهو اباك. یا رسول اللہ وہ ذات ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے آپ کے نام سے وسیلہ پکڑا, آپ کے نام کو وسیلہ بنایا, آپ کی ذات سے توسل کیا,
تو وہ کامیاب ہو گئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی، حالانکہ بظاہر وہ آپ کے باپ. یہ ہمارے امام صاحب فرمائے، اور آج انبی کہلانے والے وسیلے کے منکر خود امام ابو حنیفہ یہ فرمائے، اور آج کے رسول اللہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے،
اگر نام محمد را نیا بردے جفی آدم، اگر نام محمد را نیا بردے جفی آدم،
نہ آدم یا فتح توبہ
نہ نوعد غرق نجے نا.
فرماتے ہیں اگر آدم علیہ السلام حضور کے نام کو اپنا وسیلہ اور شفیع نہ بناتے تو نہ ان کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگ. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں
تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا.
شفیع اللہ سے مراد حضرت آدم.
تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا،
اور تیری برکت
سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا.
یا رسول اللہ تیری برکت
سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا.
اللہ. اور اصل میں یہ حضرت امام ابو حنیفہ نے، مولانا جامی نے، اللہ حضرت نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ حضور کی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی ہیں، یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ انہوں نے حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. تو نبی کریم کی حدیث کو سامنے رکھ کر ان بزرگوں نے اشعار پڑھے، بلکہ علامہ زرقانی نے مواہب اللدنیہ شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے میرے حبیب کا نام لے کر اپنے لیے بخشش مانگی، اگر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں، اگر تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کے واسطے بخشش مانگتا میں سب کو ہی بخش دیتا. یہاں سے ایک بات سنو، شیطان یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ حضرت آدم زمین پر آئے 300 برس تک روئے، آج جی کی بات نہیں بنی. جب انہوں نے اللہ کے حبیب کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ ایک دم مہربان ہو گیا، اور مہربان بھی ایسا ہوا ہے کہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کا نام لے کر تمام آسمان والوں تمام زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہم سب کو ہی بخشتے. تو شیطان سمجھ گیا کہ یہ وسیلہ میری کمر توڑ دے، انہیں میرا بیڑا غرق کر دے، اس وسیلے نے میرا بیڑا غرق کر دے.
جہاں تک ہو سکے لوگوں کو وسیلے سے روکو، نہ لوگ حضور کا وسیلہ لیں، نہ اللہ کے پیاروں کا وسیلہ لیں، نہ ان کی بخشش ہو اور نہ میری محنت برباد ہو،
کیونکہ وہ بےمان تو چاہتا ہی نہیں نہ کسی کی بخشش ہو جائے. اس نے دیکھا یہ وسیلہ تو فوراً بخشش کروا دے گا اور میری تو ساری محنت برباد ہو جائے گی. شیطان نے اپنے چیلے اکٹھے کیے اور ان کو کہنے لگا، چیلے ہو او میری جماعت، او میری پارٹی، شروع ہو جاؤ تبلیغ کرو، گلی گلی کوچے کوچے ہر انسان کے پاس جاؤ، وسوسے ڈالو اور کہو وسیلہ شرک ہے، وسیلہ بجاتا ہے،
لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا دو، نہ لوگ وسیلہ لے، نہ ان کی بخشش ہو اور نہ اپنی محنت برباد ہو. اگر تم نے لوگوں کو وسیلے سے نہ روکا تو لوگ حضور کا وسیلہ لیں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی، تو ہمارا تو بڑا ہی غرق ہو جائے.
تو یاد رکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کا انکار اور وسیلے کا منکر شیطان کے طریقے سے، اور جو آدم کا بیٹا ہے، آدم کا فرزند ہے، وہ کبھی وسیلے کا انکار نہیں کرے گا، وسیلے کو برا نہیں کہے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا بھی بیڑا پار ہوا تو حضور کے وسیلے سے. اور اگر کوئی وسیلے کو شرک بدعت کہے تو حضرت آدم کہیں گے بھی چنگا تو لائق بیٹا ہے، وہ بیٹے
اور تیرے باپ کا تو بیڑا پار ہوا حضور کے وسیلے سے، اور تو حضور کے وسیلے کو شرک بدعت کہتا ہے، سب نہ لائق بیٹا ہے تو.
تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ تیرے باپ کا بھی بیڑا پار ہوا تو اللہ کے حبیب کے وسیلے. یہ انکار آج شروع ہوا ہے، 14ویں صدی یہ فتنے جو اٹھے ہیں انہوں نے انکار کیا، ورنہ سب مانتے ہیں. دیکھو خلیفہ ہارون رشید جو خلفائے بنی عباس میں بڑا مشہور خلیفہ ہے، یہ مدینہ شریف آیا حضور کی زیارت کے لیے، تو زمانہ تھا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، چار امام ہیں، امام مالک اس وقت حضور کی مسجد میں، تو خلیفہ صاحب نے مسئلہ پوچھا امام صاحب سے کہ حضرت یہ بتائیے جب میں نبی کریم کی ذات پر درود و سلام بھیجوں تو درود و سلام بھیجنے کے بعد جب دعا مانگوں تو اپنا منہ حضور کی طرف ہی رکھوں یا قبلے کی طرف کر لوں؟ دعا مانگتے وقت اپنا منہ حضور کی طرف رکھوں یا قبلے کی طرف کر لوں؟ امام مالک نے فرمایا تو ان سے منہ پھیرتا ہے، تو ان سے منہ پھیرتا ہے جن کے وسیلے اور جن کے نام کی برکت سے آدم کا بھی بیڑا پار ہوا، آدم نے بھی انہی کو وسیلہ بنایا تو توبہ قبول ہوئی، وہ تو وہ ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی جب تک ان کا وسیلہ نہ لیں بات نہیں بنتی، تو کیسے منہ پھیر؟
کیا تو اس سے منہ پھیرتا ہے جو تیرے بھی وسیلہ ہیں
اور تو کیا ہے تیرے باپ آدم کے بھی وسیلہ؟ تو حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگ، حضور قبلے کے بھی قبلہ، اور یہ لوگ جاتے ہیں نا وہاں تو پہلے تو سلام پڑھ جائیں گے ہاتھ کھلے سور کا اور پھر دعا مانگتے وقت حضور کی طرف پیٹھ کر دیتے، حضور کی طرف پیٹھ کر کے ادھر قبلے کی طرف منہ کرتے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو بہت بڑی ذات ہے، ایک مرد مومن کی عزت و حرمت کعبے سے افضل ہے، اور حضور تو قبلے کے بھی قبلہ، حضور تو قبلے بھی قبلہ، بیت اللہ شریف میں خانہ کعبے میں خدا نہیں ہے مگر روضہ اقدس میں تو رسول اللہ جنبہ گھر ہے، حضور تشریف فرما، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مدینہ شریف جاؤ سلام پڑھو چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر تو دعا بھی حضور کی طرف منہ کر کے مانگ، حضور قبلے کے بھی قبلہ ہیں، اعلی حضرت کے قربان جائیے، فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حضور کعبے کے بھی کعبہ، میرے بزرگوں اور دوستو آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کو وسیلہ بنایا، حضور کے نام کو شفیع بنایا تو ان کی توبہ قبول ہوئی، تو کوئی آدم کا بیٹا حضور کی شفاعت اور وسیلے کا انکار نہیں، حضور کے وسیلے سے جب دعا مانگی کرم ہو گیا، 300 سال کے بعد بچھڑے ہوئے ملے حضرت آدم اور حضرت، کہاں ملے؟ میدان عرفات میں جہاں حج ہوتا ہے، کب ملے تھے؟ ذی الحج کی 9 تاریخ، جس دن ملے اس دن کا نام ہو گیا یوم عرفہ، جس وادی میں ملے اس وادی کا نام ہو گیا وادی عرفات، کیونکہ 300 سال کے بعد بچھڑے ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا، حضرت آدم اور حضرت ابا جمع ہوئے نا وہاں دونوں ملے، رب نے فرمایا آدم کی اولاد تم بھی اسی تاریخ میں یہاں جمع ہو، عورتیں بھی مرد بھی، جو اس تاریخ میں یہاں جمع ہو جائے گا ہم اس کو بھی بخش دیں، ساری دنیا جمع ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے لوگ چل کے جائیں، حضرت آدم اور حضرت ابا مل کر رہنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاں 2 بچے عطا فرماتا، جب ان کے گھر میں پیدائش ہوتی تو 2 جڑوے بچے پیدا ہوتے تھے، تو ہم ایک لڑکی اور ایک لڑکا، پہلی مرتبہ ہونے والے جوڑے کا نکاح دوسری مرتبہ ہونے والے جوڑے کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، آخری جو بچہ پیدا ہوا تو وہ ایک ہی لڑکا، جوڑا ہوتے تھے، آخری مرتبہ ایک بچہ پیدا ہوا لڑکا، اس کا نام ہوا حضرت شیخ علیہ السلام، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے منتقل ہو کر ان میں آئے، شیخ علیہ السلام نور محمدی کے امانت دار ہوئے، انہیں کو نبوت ملی، وہی حضرت آدم کے جانشین ہوئے، حضرت شیش علیہ السلام سے نور محمدی منتقل ہو کر ان کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام میں آئے، نوح علیہ السلام کی جو کشتی تیر رہی تھی تو یہ برکت تھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام سے نور پاک منتقل ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ گلزار ہوئی تھی یہ برکت تھی نور محمدی کی، اسماعیل علیہ السلام میں نور پاک منتقل ہو کر آیا، وہ چھری کی تیز دھار سے بچے تو برکت تھی نور محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظریہ اور عقیدہ 14ویں صدی کا نہیں حضور کے زمانے کا، حضور کے صحابہ کا، یہ حقیقت ہے، نبی کریم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں سرکار تشریف فرما ہے, سرکار کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے, تو حضرت عباس نے کہا فَرَتَّنَا الْخَلِيلَ مُقْتَتَمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. یا رسول اللہ, جب آدم علیہ السلام کو, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس آگ میں آپ نے بھی جلوہ گری فرمائی, آپ بھی اس آگ میں جلوہ گر ہوئے تھے. کیسے؟ فِي صُلْبِهِ, حضور آپ کا نور آدم کی پشت میں, حضور آپ کا نور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا. جب آپ کا نور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو پھر وہ آگ میں کیسے جل سکتے؟ تو ان پر جو آگ گلدار ہوئی تو یہ آپ کے نور کی برکت. یہ حضور کے چاچا حضرت عباس حضور کی کچہری میں حضور کی مجلس میں فرما رہے اور حضور ان کو دعا دیتے. حضور نے فرمایا لا یفتی باللہ فاقا, چاچا جس منہ سے تم میری نعت پڑھتے ہو, میرا قصیدہ پڑھتے ہو, اللہ اس منہ کو سالم رکھے. تو حضور کے چاچا نے حضور کے سامنے یہ کہا. چنانچہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نصر الدین میں یہ سب لکھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار ہوئی تھی تو وہ بھی حضور کے نور کی برکت تھی, اور ابراہیم علیہ السلام پر آپ گلزار ہوئی تو وہ بھی نوح محمدی کی برکت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل علیہ السلام سری کی تیز دھار سے بچے تو وہ بھی حضور کے نور کی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو خانہ کعبے کے پاس چھوڑ گئے. واقعہ آپ نے سنا ہوا, حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے تاب ہوئے, مائی صاحبہ پانی کی تلاش اور جستجو میں صفا مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑی چلی, پھیرے لگائے پہاڑیوں پر گئی, ادھر انہوں نے زمین پر ایڑیاں ماری. اللہ نے ایک چشمہ جاری کیا, ایک قبیلہ آ گیا خانہ بدوش لوگوں کا بنی جرحم. عرب میں ایسے دو قبیلے ہیں جو خانہ بدوش, جن کا کوئی ٹھکانہ گھر بار نہیں ہوتا. ان کے پاس اونٹ گھوڑے گدے خیمے تمبو ہر قسم کی چیزیں جانور یہ ساتھ رکھتے ہیں, اور جنگل میں اپنے خیمے تمبو لگا لیے, وہاں ٹھہرے مہینہ دو مہینے دس دن جتنا عرصہ ٹھہرے, وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھایا کہیں اور جا لگائے. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں خانہ بدوش, جو اپنے گھر کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں. عرب میں ایسے بہت سے قبیلے یہ خانہ بدوش لوگ تھے. جب وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہے, گود میں بچہ ہے دودھ پیتا, اور زمین سے ایک پانی کا چشمہ ابل رہا جو حضرت اسماعیل کی ایڑیاں مارنے سے اللہ نے جاری کیا, اور اس چشمے کا پانی پھیلتا جا رہا تھا. تو مائی صاحبوں نے مٹی کٹھی کر کے چھوٹی چھوٹی دیوار بناتے ہوئے چاروں طرف زبان سے فرمایا زم زم, اور پانی ٹھہر ٹھہر کدھر جاتا ہے, ہمیں تیری ضرورت ہے, زم زم کے معنی ٹھہر ٹھہر, پانی وہیں ٹھہر گیا. حضور فرماتے ہیں اللہ رحم کرے مائی حاجرہ پر, اگر مائی حاجرہ زم زم نہ فرماتی تو پانی روئے زمین پر پھیل جائے. قبیلے والے لوگ آئے, انہوں نے کہا ہم یہاں سے کئی مرتبہ گزرے ہیں, اس جنگل میں ہم ہمیشہ رہتے ہیں, ادھر سے کئی مرتبہ مارا گزر ہوا, پہلے تو ہم نے یہاں کوئی چشمہ نہیں دیکھا. چشمہ جاری, انہوں نے مائی صاحب سے کہا مائی جی پانی کا یہ چشمہ جو ہے اس کا پانی پی لیں. جب انہوں نے پانی پیا تو پانی ٹھنڈا میٹھا, پانی بھی عجیب قسم کا پانی ہے, اس کے پینے سے ہمارے دل کو بڑا سرور حاصل ہوا ہے, بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم نے کوئی طاقتور چیز, ہم نے کوئی ایسا شربت پی لیا ہو جس کے اندر بہت بڑی طاقت ہو, جیسے کہ سانس پی لیا ہمارے قلب کو بڑی قوت حاصل ہوئی ہے. یہ پانی کیسا ہے؟ عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا, ساری عمر گزر گئی ہے جنگل کی خاک چانتے ہوئے, در بدر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے, جنگل میں سب سے بڑا تحفہ ہے پانی, پانی زمین سے نکل جائے, ٹھنڈا میٹھا پانی ہے, کیوں نہ یہاں بسیرا کر لیں. مردوں نے بات مان لی, انہوں نے وہاں پتھر کٹھے کر کے اور مٹی کا گارا بنا کے گارے سے پتھر لگائے, دیواریں بنائی اور لکڑیاں ڈال کر اور کھجوروں کی اور درختوں کی شاخیں ڈال کر ان کی چھت بنائی. مختصر یہ کہ جھونپڑی نما مکان بنا کے ایک بستی کی بنیاد رکھ دی جس کا نام ہو گیا مکہ شریف. ایک بستی کی بنیاد پر مکہ شریف بنی. ان قبیلے والوں نے ایک مکان مائی صاحبہ کو بھی بنا دیا. مائی صاحبہ کو بھی خوشی ہوئی کہ چلو میری تنہائی دور ہو گئی, ایک بستی آباد ہو گئی ہے, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. وہ لوگ آپ کا بڑا ادب کرتے تھے, اور مائی صاحبہ نے ان سے کہا تھا کہ پانی جب چاہو لو, مگر اس چشمے پر مالکانہ حق میرا ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے آتے اور اپنی بیوی اور اپنے نور نظر کو دیکھ لیتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے, اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا, وہ قبیلہ جو وہاں آ کر آباد ہوا.
بنی درہم. جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا اس لڑکی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے سفر کرتے ہوئے, حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے. لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سسر ہیں اور میرے شوہر کے باپ. آپ نے فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ کہنے لگی جی برا حال ہے, بڑی تنگی ہے, بڑی تکلیف ہے, گزارا نہیں ہوتا, پہننے کو کپڑا نہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, بڑی مصیبت سے وقت گزر. یہ سننا تھا کہ آپ ٹھہرے نہیں, واپس چلے گئے اور فرما گئے کہ جب تمہارے شوہر آئے تو ان کو سلام کہنا. ایک بزرگ آئے تھے وہ سلام کہہ گئے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو, اپنے مکان کی چوکھٹ بدل. اب واپس اسی میں, کیونکہ حضرت ابراہیم تو ہیں مقام رضا پر, حضرت ابراہیم صاحب مقام رضا ہیں. وہ کیسے یہ بات سنیں کہ بڑی تکلیف ہے, بڑی تنگی ہے, روٹی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں. یہ اللہ والے تو کبھی شکایت زبان پر لاتے نہیں, سن نہیں سکتے. یہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو صاحب مقام رضا کہ آگ میں ڈال دیا, بیٹے کو ذبح کر دو, بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا ہو, بس آگے سے کوئی اعتراض نہیں, کوئی ہلو عجت نہیں. حضرت اسماعیل تشریف لائے, فرمایا اپنی بیوی سے کہ آج مجھے اپنے ابا جان کی خوشبو آ رہی ہے. کیا میرے والد صاحب آئے تھے, میرے ابا جان تشریف لائے تھے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے پتا نہیں کہ وہ کون تھے, ایک بزرگ آئے تھے جن کا حلیہ شکل و صورت ایسی تھی. فرمایا وہی تو میرے ابا جان تھے. تو کیا ہوا پھر وہ ٹھہرے نہیں, کیا بات چیت ہوئی تھی؟ بیوی نے کہا انہوں نے پوچھا تھا کیا حال ہے, تو میں نے کہا کہ بڑا برا حال ہے, تنگی سے وقت گزرتا ہے, کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے. اوہو تو نے ایسی بات, تو نے اللہ کا شکر نہیں کیا, شکوا کیا, شکایت کی. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو سلام کہہ دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پھر تمہیں طلاق ہے. یہ جو انہوں نے فرمایا نا اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوی گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے, جس کی زبان پر شکر کے کلمے نہیں. یہ ناشکری ہے, شکوا شکایت کرتی ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا. ایک بندہ تھا اس کے پیروں میں جوتی نہیں تھی پہننے, تو باہر نکلا, گرمی کا موسم تھا, فرش تپا ہوا تھا. جب ذرا پیر چلے تو کہنے لگا یا اللہ تو نے لوگوں کو اتنا کچھ دے رکھا ہے, مجھے جوتی بھی نہیں دی. یہ کہہ کر آگے گیا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی جو معذور تھا, لنگڑا لولا, ہاتھ اس کے مڑے ہوئے, پیر بھی سوکھے ہوئے, ٹانگیں سوکھی ہوئی, پیر بھی مڑے ہوئے, ٹانگوں میں قوت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, نہ بیٹھ سکے نہ اٹھ سکے. وہ بےچارہ بڑی مشکل سے اس طرح گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا. جب اس کو دیکھا تو توبہ, یا اللہ میری توبہ, لاکھ لاکھ توبہ, تو نے جوتی نہیں دی مگر ٹانگے اور پیر تو صحیح سلامت دیے. چل تو سکتا ہوں, یہ تو بےچارہ اتنا معذور ہے کہ چل بھی نہیں سکتا, اور کس تکلیف کے ساتھ یہ چل رہا ہے, اور اس کا جسم اسی طرح فرش پھسے فرش کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے, اور تکلیفیں اور گرمیاں سہ سہ کے پتھر کی طرح ہو. تو ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اوپر والوں کو نہ دیکھو, نیچے والوں کو, امیروں کو نہ دیکھو, غریبوں کو دیکھو, اور ان کو دیکھ کر شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت اسماعیل نے طلاق دی, پھر آپ نے کسی دوسرے خاندان میں شادی. وہ لڑکی بھی نہیں دیکھ جانتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اس نے بھی نہیں دیکھ, مگر وہ بڑی نیک لڑکی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, اتفاق سے اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں. جب تشریف لائے تو لڑکی جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ میرے پسر ہیں, میرے شوہر کے باپ ہیں, لیکن اس نے شکل صورت بزرگی دیکھی تو مرحبا اہلن وسہلن کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا حضرت جی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم, بڑا احسان, اس قدر احسان اور کرم ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ علی احسان. حضرت صاحب بہت خوش. اس لڑکی نے کہا حضرت جی آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں, آپ کے بالوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے, تو میں آپ کے بال دھو دوں؟ آپ چارپائی پر لیٹ جائیں بیٹھے تو میں آپ کا سر دھو دوں, کپڑے آپ کے میلے ہو رہے ہیں آپ اتار دیں, میں ان کپڑوں کو دھو دوں, جو کچھ تھا کھانے پینے کا وہ حاضر کیا, اور اس طرح خدمات پیش کی کہ میں آپ کا سر دھو دیتی ہوں, بالوں پر غبار پڑا ہوا ہے, کپڑے دھو دیتی ہوں, میلے ہو رہے ہیں. تو حضرت بہت خوش ہوئے, تھوڑی دیر ٹھہر کر چلے گئے. فرمایا جب تمہارے شوہر آئے تو ان کو سلام کہہ دینا اور کہنا کہ یہ چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس کو رہنے دینا. حضرت اسماعیل آئے, بیوی سے فرمایا کہ مجھے تو آج ابا جان کی خوشبو آ رہی ہے, میرے ابا جان تشریف لائے تھے. اس لڑکی نے کہا یہ تو مجھے پتا نہیں وہ کون بزرگ تھے, اس قسم کے حلیے شکل و شباب کے, ایک بہت بڑے معمر بزرگ آئے تھے, سفید بال تھے, بڑا نورانی چہرہ تھا, میں دیکھ کے ہی سمجھ گئی کہ یہ کوئی بڑے ہی اللہ کے مقرب اور پیارے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے,
بڑا کرم ہے ہم اس لائق نہیں ہیں. وہ بہت خوش ہوئے.
پھر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا شرط لاتی ہوں, کپڑے اتار دیجئے, وہ دھو دیتی ہوں. آپ سفر سے آئے ہیں, تھکے ہوئے آئے ہیں, آرام کیجئے. جو کچھ گھر میں تھا میں نے ان کے آگے رکھا.
بہت خوش ہوئے اور بڑی دعائیں دی اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ یہ چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس کو رہنے دینا.
وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیک بیوی تھی, جن کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے, اس کو رہنے دینا,
وہ نور محمدی کی امانت دار. اللہ ہر ایک کو یہ نعمتیں عطا نہیں کرتا,
ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا,
بو دہل کو محبوب دکھائے نہیں دا.
اب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چل, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے باپ کا نام ہے ہاشم. حضرت ہاشم کا اصل نام ہے ابو العلا. ہاشم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہاشم کے معنی روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے نا شوربے میں بھگو کے کھاتے تھے. اور ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا, اس قدر قحط پڑا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے. تو یہ حضور کے پردادا حضرت ہاشم کی یہ سخاوت کا عالم تھا کہ وہ مکے سے ملک شام گئے اور وہاں سے سوکھی ہوئی روٹیاں خرید کر لائے, سوکھی ہوئی روٹیاں خرید کر لائے, اور بہت زیادہ روٹیاں خرید کر لائے اور لا کر اونٹوں کو ذبح کیا, اونٹوں کا گوشت پکایا اور اونٹوں کے شوربے میں ان سوکھی ہوئی روٹیوں کو ڈال کر پکایا. اور مکے شریف کے وہ لوگ جو تھے بھوکے اور بھوک سے مر رہے تھے, ان سب کو آپ نے کھانا کھلا, کئی دنوں تک کھلاتے رہے. تو آپ نے روٹیوں کا چورا چورا کیا تھا نا, سوکھی ہوئی روٹیاں جو تھی ان کو توڑ توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر کے تو وہ شوربے میں ڈال کر پکائیں گے. اس دن سے آپ کا نام ہو گیا ہاشم, روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا. حضرت ہاشم ان کا ہر وقت دسترخوان بچھا رہتا تھا, لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. مکے کو لوگ جب قحط کا شکار ہوئے, کھانا نہیں ملا تو ملک شام گئے, وہاں سے روٹیاں لائے کہ اپنے شہر والوں کو کھلائیں, جو بچے بل بلاتے بھوک سے مر رہے تھے ان کو کھلایا.
تو ہاشم کا نام اس دن سے آپ کا نام ہاشم پڑے, اسی واسطے ان کے خاندان کو بھی ہاشمی خاندان. یہ حضور کے پردادا تھے, حضرت عبد المطلب کے والد, حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان. یہ حضرت عبد المطلب جو تھے ان کی بھی شان یہ تھی کہ نور محمدی ان کے چہرے میں اس طرح چمکتا تھا کہ رات کے وقت جب یہ اندھیری کوٹھری میں جاتے تھے تو وہاں روشنی ہو جاتی.
بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے رؤساء, عمراء ان کو دیکھ کر بوجہ نور محمدی حیبت میں آ جاتے اور ان کی تعظیم کرتے.
اور یہ اللہ کے اتنے پیارے تھے حضور کے نور کی وجہ سے کہ جب مکے میں قحط پڑ جاتا, بارش نہیں ہوتی تھی, تو لوگ حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر کوہ صبیح پر لے جاتے اور کہتے عبد المطلب اللہ سے نہیں مانگو, تو حضرت عبد المطلب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے, اللہ ببرکت نور محمدی بارش پڑتا.
یہ بڑے سخی تھے, دسترخوان 24 کلاک بچھا رہتا تھا,
اور جو بھی دسترخوان پر آ کر بیٹھ جاتا تھا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ واقف ہے یا نا واقف ہے کھانا چلا. ان کے بہت سے واقعات ہیں, ان کے 10 بیٹے تھے جو زندہ رہے اور فوت بھی ہو گئے. بس یہ واقعہ بیان کر کے پھر گفتگو ختم کروں گا, اور آگے نبی کریم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا ذکر اور سرکار کی ولادت کا اور بچپن شریف کے حالات اور جہاں تک ہو سکا کا اللہ آپ کے سامنے بیان کروں انشاءاللہ العظیم.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب,
ان کو حکم ہوا کہ چشمہ زمزم کو جاری کرو,
کیونکہ مکے میں ایک خاندان تھا جو اس خاندان کا مخالف تھا,
حضور کے خاندان تھا
بنی اسماعیل کا, وہ مخالف تھا. آپس میں خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور حضور کے تشریف لانے سے پہلے تو یہ بہت ہی زیادہ
خاندانی نقابت اور خاندانی جھگڑے. تو ایک خاندان تھا جو بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا مخالف اور دشمن.
انہوں نے دشمنی کی وجہ سے زمزم شریف کا کنواں جو تھا اس کو بند کر دیا,
بڑے بڑے پتھر ڈال کے کنواں بند کر. تو جب حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا تو ان کو خواب میں حکم ہوا کہ اس چشمہ زمزم کو جاری کر. اس وقت حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا, اس کا نام تھا حارث, اس کو ساتھ لے کر پتھر نکالنے لگے. اب کام تھا زیادہ, کام تھا بڑا سخت, اور کام کرنے والے تھے تھوڑے باپ اور بیٹا, اور لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم بھی تعاون کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کسی کی مدد نہیں لوں گا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اور میرا بیٹا یہ کام کریں. تو بڑے بڑے پتھر جب نکالنے پڑے تو مشکل پیش آئی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے کاش آج میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو ہم سب مل کر اس کنویں کو صاف کر دیتے اور ان پتھروں کو نکال کے چشمہ جاری کر. اس وقت حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی، اے اللہ اگر میرے 10 بیٹے میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر. وقت گزر گیا، اس کے بعد انہوں نے 5 شادیاں کی اور اولاد ہوتی رہی، بچے پیدا ہوئے، بچیاں بھی پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ 10 بیٹے آنکھوں کے سامنے جوان ہو گئے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا. جب دعا مانگی تھی ایک ہی بیٹا، پھر انہوں نے اور شادیاں کی، ان سے بچے ہوئے، یہاں تک کہ 10 بیٹے جوان ہو گئے. تو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور وہ اپنی اس مانی ہوئی منت کو بھول. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت عبد المطلب کا یہ منت ماننا اور پھر اس منت کو پورا کرنا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک ان سے منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ میں آنا اور پھر حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ میں آنا اور پھر آپ کا ظہور فرمانا، ولادت کے وقت کیا کیا ہوا، بچپن شریف کے واقعات، یہ ایسے واقعات ہیں جو بڑے پیارے واقعات ہیں اور حضور کا خاص ذکر ہے. اس ذکر کے وقت رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اسی بیان اور اسی ذکر کا نام ہے میلاد شریف. حضور کے ولادت شریف کا ذکر کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک سے لے کر ولادت شریف تک کے حالات اور آگے حضور کی زندگی کے حالات بیان کرنا، اسی کا نام ہے میلاد شریف. میلاد شریف کے دنوں میں خاص طور پر حضور کی زندگی، حضور کی سوانح عمری، حضور کی زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں. تو کل بھی عشاء کی نماز کے بعد یہاں تقریر ہوگی.
اللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد المصطفی وعلى آله وصحبه قُلِ الصِّدْقِ وَالصَّفَا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. گرو شریف پڑھیے. علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد، گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کی تقریر سے لے کر حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رحمت اللہ تعالی علیہ تک کے مختصر حالات اور واقعات بیان کیے تھے. آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عبد المطلب سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کے بچپن شریف کے مختصر حالات پیش کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ رات میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے اور بڑے حسین تھے. نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے چہرے میں چمکتا تھا. اس نور کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے امراء ہیبت میں آ جاتے تھے اور ان کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے، اور وہ اتنے پسی تھے اور اس قدر مہمان نواز تھے کہ 24 گھنٹے ان کا دسترخوان بچھا رہتا، جو بھی ان کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، چاہے کوئی آشنا ہوتا یا نہ آشنا ہوتا، وہ سب کو کھانا کھلاتے. ان کے اخلاق اور ان کے اوصاف، ان کی خصلتیں بہت اچھی تھیں. یہ سب برکت تھی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مکہ مکرمہ میں جب کبھی قحط پڑ جاتا اور بارش نہ ہوتی تو قریش مکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کوہ صبیر پر لے جاتے اور کہتے کہ عبد المطلب اللہ سے می مانگو، تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ برکت نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش برسا دے. ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ملک یمن کا گورنر جو تھا اس کا نام تھا ابراہ بن صباح الاشرم، جو ابرا بادشاہ کے نام سے مشہور ہے. اس نے حج کے دنوں میں دیکھا کہ لوگ ہر سال بڑی شان و شوکت سے تیار ہو کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس نے اپنے وزیروں سے اور امیروں سے پوچھا کہ یہ حج کیا ہے، یہ لوگ ہر سال مکے جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، یہ حج کیا ہے، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ اس کے وزیروں نے، اس کے امیروں نے اس کو بتایا کہ اے بادشاہ، عرب کے شہر مکے میں ایک گھر ہے، اس کے متعلق مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تعمیر کیا تھا. تو یہ لوگ اس کے ارد گرد پھرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، تاپ پھیرے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان دوڑتے ہیں. وہ امیروں نے، وزیروں نے مختصر طور پر اس کو حج کے متعلق بتایا. اس نے کہا کیا وہ اللہ کا گھر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھنے میں کوئی بڑا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، چار دیواری ہے اور پتھروں کا بنا ہوا ہے. یہ سادے سادے پتھر جو ہیں یہ چونے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بظاہر کوئی عمارت بھی بڑی خوبصورت نہیں اور بظاہر کوئی وہ بہت بڑا بھی نہیں ہے. کہنے لگا صرف ہمارے ملک یمن سے ہی لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں؟ تو درباریوں نے بتایا کہ بادشاہ ہر ملک سے آتے ہیں، ہزاروں میلوں سے چل کر، اور بڑی دنیا جمع ہوتی. کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی اپنے شہر صنعاء میں، ملک یمن کے شہر صنعاء میں بڑا خوبصورت کعبہ بناتا ہوں، ایسا خوبصورت کعبہ بناؤں گا کہ لوگ مکے کے کعبے کو بھول جائیں گے. اس بے ایمان کے دل میں یہ ہوس پیدا ہوئی کہ میں بھی کعبہ بناؤں، تو اس نے پکا عزم اور ارادہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سچے گھر کے مقابلے میں ایک جھوٹا گھر کھڑا کرے، اور لوگوں کو دعوت دے کہ بجائے مکے جانے کہ تم ملک یمن کے شہر صنعاء میں آ کر میرے بنائے ہوئے کعبے کا حج کرو. اس نے جو بادشاہ تھا حبشے کا، شاہ نجاشی، اس کو لکھا کہ بادشاہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء میں ایک کعبہ بناؤں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے فائدے جو بادشاہ کو بتائے وہ سنی. اس نے کہا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جس طرح مکے کے کعبے کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نام آج تک روشن ہے، اس کعبے کی وجہ سے تیرا اور میرا نام ہمیشہ روشن رہے. ایک فائدہ تو یہ ہو. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب لوگ ہزاروں کی تعداد میں دوسرے ملکوں سے، شہروں سے آئیں گے، تو جتنا روپیہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے سارا یہاں خرچ کر دیں، تو اس سے ہمارے ملک کو معاشی اور اقتصادی ترقی حاصل ہو. دوسرے ملکوں کا پیسہ ہمارے ملک میں آ جایا کرے گا، تو ہمارے ملک کے تاجر خوشحال ہوں گے، مالدار ہوں گے، ان کو معاشی اور اقتصادی ترقی حاصل ہوگی، اور جب ملک کے باشندے خوشحال ہوں گے تو حکومت کو بھی اس میں سے پیسہ ملے گا، ٹیکس ملے گا، تو حکومت کو بھی بڑا فائدہ پہنچے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے تو وہ ہمارے کعبے کی زیارت کریں گے، کچھ چڑھاوے چڑھائیں گے، تو کوئی 1 روپیہ، کوئی 2 روپے، کوئی 5 روپے، کوئی 0.5 روپیہ، جتنا کسی کی توفیق ہوگی، جس قدر کسی کو استطاعت حاصل ہوگی، وہ ہمارے کعبے کے اندر ہدیے اور نذرانے چڑھائے گا. تو اس طرح ہر سال بیٹھے بٹھائے ہمیں کروڑ ہا روپیہ مل جایا کرے گا اور ہمارے خزانے بھرپور ہو جایا کریں. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ لوگ جب آئیں گے ہمارے کعبے کا حج کرنے کے واسطے، تو ہم اپنے مذہب کے مبلغوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو ان میں چھوڑ دیں. وہ دین عیسائیت کی تبلیغ کریں گے، تو بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی کوشش کے
اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے دین اور مذہب کی آواز لاکھوں کانوں تک پہنچ جائے گی تو عیسائیت کو بھی بڑی تبلیغ بڑی عیسائیت کو بھی بڑی ترقی ہوگی اور عیسائیت کی تبلیغ بہت زیادہ ہو جائے گی. گویا اس نے بادشاہ کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ بادشاہ بھی اس کا ساتھ دینے کے واسطے تیار ہو. بادشاہ نے بہت سا پیسہ دیا اور ابرہہ نے ملک یمن کے شہر صنعاء میں اللہ تعالیٰ کے سچے گھر کے مقابلے میں ایک مصنوعی گھر کھڑا کر اس نے بے پناہ روپیہ خرچ کیا. دنیا کے بڑے بڑے کاریگر بلائے, انہوں نے پتھروں کو رگڑ رگڑ کے شیشے کی طرح آئینے کی طرح صاف کیا, رنگ برنگے پتھر لگائے, بڑی خوبصورت عمارت بنائی اور اس کے ارد گرد قسم قسم کے پودے, قسم قسم کے درخت اور قسم قسم کے پھول لگائے, پلاٹ بنائے. گویا ایک ایسا شاندار باغیچہ اس کے ساتھ بنایا اور درمیان میں بڑی خوبصورت عمارت بنائی کہ لوگ دیکھیں تو حیران اور دنگ رہ جائیں. جب اس نے یہ گھر کھڑا کر دیا تو پھر اس نے آدمی بھیجے کہ جاؤ دوسرے ملکوں میں جاؤ, شہر بشہر گاؤں بگاؤں پھر کر لوگوں سے کہو کہ لوگوں تم نے مکے کا کعبہ بھی دیکھا ہے, ہمارا کعبہ بھی آ کر دے. تم نے مکے کے کعبے کا بھی حج کیا ہے, ہمارے کعبے کا بھی آ کر حج کرو اور ہر سال آیا کرو. جب اس نے جگہ جگہ شہر بشہر گاؤں بگاؤں آدمی بھیجے تو ایک آدمی مکے بھی گیا. اس نے مکے میں جا کر تبلیغ شروع کی اور لوگوں سے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے جو کعبہ بنایا ہے وہ بھی آ کر دے, اس کا آ کر حج کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک بزرگ تھے, ایک صاحب تھے, ان کو بڑا دکھ چڑھا کہ ان ظالموں بے ایمانوں نے اللہ کے سچے گھر کے مقابلے میں ایک جھوٹا گھر کھڑا کر دیا اور اب ظلم یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہاں آؤ اور وہاں آ کر حج کرو اور اس گھر کا حج چھوڑ دو. تو بنی اسماعیل میں سے وہ شخص غصے میں بھرے ہوئے ملک یمن کے شہر صنعاء پہنچے, وہاں کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی؟ تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا سچا گھر ہے, وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا اور یہ انہوں نے محض دنیاوی خواہشات اور دنیاوی مفاد اور مقاصد کے پیش نظر یہ گھر بنایا ہے, تو تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹا گھر ہے اور وہ سچا گھر ہے اور تم دیکھ رہے ہو کچھ آواز بلند نہیں کرتے ہو, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا گھر ہے, اللہ کا سچا گھر بھی ہے, لیکن ہم بول نہیں سکتے, آواز بلند نہیں کر سکتے, کیونکہ معاملہ ہے بادشاہ, حکومت کا کون مقابلہ کرے, بادشاہ کے ساتھ کون ٹکر لے. ہم کہتے ہیں چلو بنا رہا ہے بنانے دو, آخر انہوں نے کامیاب تو ہونا ہی نہیں ہے. حق حق ہی ہوتا ہے, سچ سچ ہی ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو بھائی ہم حکومت سے ڈرتے ہوئے نہیں بولتے اور ہم تجھے بھی کہتے ہیں کہ اگر تجھے بھی اپنی خیریت درکار ہے تو بھی چپ کر, چور نہ کر. اگر تیری سرگرمیوں کا بادشاہ کو پتا چل گیا تو بادشاہ تجھے قتل کروا دے, کیونکہ تو اکیلا حکومت کا اور بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اصل حقیقت کو ہم بھی جانتے ہیں, تو بھی جانتا ہے, تو اکیلا یہاں شور مچائے گا اور بادشاہ کو پتا چلے گا کہ یہ میرے بنائے ہوئے کعبے کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ تجھے قتل کروا دے گا, تو تجھے اگر اپنی جان کی ضرورت ہے تو چپ کر. وہ بھی بےچارا ڈر گیا اور تو اس سے کچھ نہ ہو سکا. ایک رات اس نے موقع پا کے جب کے سب لوگ سو رہے تھے اور ابرہہ کے بنائے ہوئے اس مصنوعی کعبے کے آس پاس کوئی نہیں تھا, اس نے موقع پا کر اس کے کعبے کے اندر جا کر بولو براز کر دی, یعنی پیشاب وغیرہ سب کچھ کر دی, اور پیشاب وغیرہ سب کچھ کر کے موقع پا کے وہاں سے بھاگا اور ایسا بھاگا کہ پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. صبح ہوئی تو وہ بادشاہ کے جو مقرر کیے ہوئے نگران اور محافظ تھے جن کی ڈیوٹی تھی دیکھ بھال کرنا, وہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا تو بادشاہ کو اطلاع کی کہ جناب علی پہلا چڑھاوا تو چڑھ گیا, پہلا چڑھاوا تو چڑھ گیا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے ہی آ کر دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلا چڑھاوا کیا چڑھا. بادشاہ بڑا خوش خوش آیا کہ پتہ نہیں کیا چڑھاوا چڑھا ہوگا, کسی نے کچھ سونا چڑھایا ہوگا, کوئی چاندی چڑھائی ہوگی. جب اس نے آ کر دیکھا کہ اس کے کعبے کے اندر ٹٹی اور پیشاب کیا ہوا ہے تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا, غیظ و غضب کا پیکر بن کے کہنے لگا کس نے یہ حرکت کی ہے, مجھے بتایا جائے, تحقیقات کی جائے اور اس کو پکڑا جائے جس نے یہ حرکت کی ہے. اگر اس کو عبرتناک سزا نہ دی گئی تو لوگ تو آئندہ میرے اس بنائے ہوئے کعبے کو ٹوائلٹ بنا لیں گے, بیت الخلاء بنا لیں گے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ بڑا گرجا اس نے شور مچایا اور ایک تحقیقاتی کمیشن کمیٹی مقرر کر دی کہ تحقیق کرو کہ یہ حرکت کس نے کی. تحقیقاتی کمیشن نے تحقیقات کی لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے بتایا کہ مکے سے ایک شخص آیا ہوا تھا, وہ اس کا دے کے بڑا خلاف, سوائے اس کے کسی اور کی حرکت نہیں, اور جس دن سے یہ حرکت ہوئی ہے اس دن سے وہ نظر بھی نہیں آتا, تو یہ اسی کا ہی کام ہے. ابراہ نے غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ مکے کے ایک شخص نے میرے کعبے کی توہین کی ہے, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مکے کا کعبہ گرا نہیں لوں, میں مکے کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, اس کا نام و نشان مٹا دوں گا, کیونکہ مکے کے رہنے والے شخص نے میرے کعبے کی توہین کی ہے تو میں بھی مکے کا کعبہ نہیں رہنے دوں. معاذ اللہ, اس ظالم نے طاہ حبشہ نجاشی کو سارا واقعہ لکھا اور فوج طلب کی, اسلحہ مانگا. مختصر یہ کہ وہ 7,000 کا لشکر لے کر اور بقول باغ 1,00,000 کا لشکر لے کر چلا, اس کے ساتھ 12 جنگی ہاتھی تھے. یہ جنگی ہاتھی جو ہوتے ہیں یہ اس قسم کے مست ہاتھی ہوتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ وہ نشہ وغیرہ پلا دیتے ہیں, اور یہ نشے میں دھت ہو کر جب بھاگتے ہیں اور چنگھارتے ہیں تو مستی میں آ کر سینکڑوں آدمیوں کو کچل دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, اور ان کو تیر مارو تلوار مارو تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. 12 جنگی ہاتھی, 7,000 یا 1,00,000 آدمی کا لشکر لے کر ابراہ خانے کعبے کو گرانے کے ناپاک ارادے سے آ گیا. مکے والوں کو کوئی خبر نہیں. یہ آیا اور مزدلفے کے ساتھ, جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں, میدان عرفات سے واپس آ کر مزدلفے میں ٹھہرتے, تو مزدلفے کے ساتھ ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی محسر. اس وادی کے قریب کھلے میدان میں اس نے اپنے خیمے اور تمبو لگا دیے اور لشکر کو ٹھہرا دیا, اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بھائی چھیڑ چھاڑ کرو. مکے والوں کو پتا چلا, سپاہیوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مکے کے چرواہے اونٹ چرا رہے, شہر سے باہر کھلے میدانوں میں وہ اونٹوں کو چراتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے, وہ بھی چر رہے تھے اور ان کو چرواہے چرا رہے تھے. ابراہ کے سپاہی آئے, انہوں نے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو گھیرے میں لے لیا اور چرواہوں کو ڈرا دھمکا کے بتا دیا بھاگ جاؤ. وہ سپاہی تھے, ان کے پاس تلواریں تھیں, تیروں کمان تھے, نیزے بھالے تھے, اسلحہ تھا. یہ چرواہے ڈرتے مارے بھاگ آئے اور وہ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو ہانک کر لے گئے. چرواہوں نے آ کر شہر میں یہ خبر سنائی, اس سارے مکے میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ کیا بات ہے, یہ سپاہی کون ہے, یہ کون سا لشکر آ گیا ہے, اس لشکر کا مقصد کیا ہے, انہوں نے ہمارے اونٹوں کو کیوں غصب کر لیا ہے, کیوں لے لیا ہے. ابھی شہر میں جگہ جگہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ابراہ کے لشکر کے سپاہی اور ایک بڑا افسر, وہ گھوڑوں پر سوار فوجی لباس پہنے ہوئے, ان کے پاس اسلحہ تھا, اور وہ شہر میں آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ مکے والوں تمہارا سردار کون ہے. مکے والوں نے بتایا کہ ہمارا سردار عبد المطلب. کہنے لگا ہمیں ان کے پاس لے کر. وہ فوجی افسر سپاہیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوا. جب اس افسر نے آپ کو دیکھا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, تو بوجہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حیبت میں آیا کہ زمین پر گر گیا اور ایک لرزہ اس پر ساری ہو. آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو گلے لگایا, سبقت کی اور گھر لے گئے, دسترخوان پر بٹھایا, کھانے پینے کی چیزیں آگے رکھی. جب ذرا اس کی طبیعت سنبھلی, اس نے اپنے آپ پر قابو پایا تو وہ حیران تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں سے, بڑے بڑے جرنیلوں سے ملا ہوں, آج تک مجھ پر اس طرح کا لرزہ تاری نہیں ہوا جس طرح اس شخص کے دیکھ کر ہو گیا ہے. کیا بات. خیر, جب اس نے اپنے آپ پر قابو پایا, گفتگو کی, تو وہ اکثر کہنے لگا کہ اے سردار مکہ, میں آپ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں, آپ بڑی بزرگ ہستی ہیں, آپ کے اخلاق بہت اچھے, آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے, بڑی شفقت سے مہربانی سے پیش آئے, مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا. آپ نے سنایا کیا بات. اس نے سارا ماجرا سنایا کہ ہمارے بادشاہ نے کعبہ بنایا ہے اور تمہارے شہر کے ایک آدمی نے وہاں جا کر ہمارے کعبے کی یہ توہین کی ہے, اب ہمارا بادشاہ تمہارے کعبے کو ڈھانے کے واسطے آیا ہے,
اور مجھے اس نے بھیجا ہے کہ میں تم سے بات کروں. اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میدان میں آ جاؤ, اگر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہو تو شہر خالی کر دو. ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, تمہارے گھروں کو کچھ نہیں کہیں گے, صرف اپنا مقصد پورا کر کے تمہارے اس کعبے کو ڈھا کر اور گھرا کر واپس چلے جائیں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تم اپنے بادشاہ سے کہو کہ اگر مکے سے کسی شخص نے تمہارے کعبے سے یہ توہین, تمہارے کعبے کی یہ توہین کی ہے, تو شخص تو جس شخص نے یہ توہین کی ہے قصور اس کا. کعبے کا کیا قصور؟ تمہارے کعبے کی توہین کی مکے سے ایک شخص, اور تم اس کا بدلہ لے رہے ہو کعبے سے.
تو یہ کون سی عقل مندی ہے اور کون سی یہ بات اچھی ہے؟ ہمیں موقع دو, ہم تحقیق کرتی ہیں کہ کس آدمی نے تمہارے کعبے کی توہین کی, اس کا پتہ لگا کر ہم اس کو سزا دیں گے, اور آئندہ ہم بادشاہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں اس کو یقین دلائیں گے کہ مکے شریف کا رہنے والا کوئی شخص اس کے کعبے کی توہین نہیں کرے. تو تم اپنے بادشاہ سے جا کر کہو کہ وہ اپنے ارادے سے باز آئے, یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کی وہ تعظیم کرے, اور اس کے توہین کا اور اس کے گرانے کا ناپاک ارادہ چھوڑ دے. اس افسر نے کہا کہ ہمارا بادشاہ بڑی ٹیڑھی کھوپڑی کا آدمی ہے, بڑا عجیب قسم کا آدمی ہے, اکڑ قسم کا آدمی ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا, اور وہ قسم کھا چکا ہے اس نے بغیر تمہارے اس کعبے کو گرائے واپس نہیں جانا. نہ میں اس سے یہ کہہ سکتا ہوں, البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں, آپ خود اس سے بات کریں, شاید آپ کی کوئی بات اس پر اثر کر جائے اور وہ اپنا ارادہ بدل دے. آپ نے فرمایا کہ چلو میں چلتا ہوں. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے لیا اور اس فوجی افسر کے ساتھ گئے ابرہہ بادشاہ کے پاس. جب گئے تو اس افسر نے آپ کو باہر کھڑا کر دیا اور اندر گیا جو بادشاہ کے لیے خاص تمبو لگا ہوا تھا, خیمہ لگا ہوا تھا, اور اس کے اندر اس کے لیے تک بچھایا گیا تھا. اس کو جا کر بتایا کہ بادشاہ مکے کا رئیس, مکے کا سردار عبد المطلب میرے ساتھ آیا ہے, بہت اچھا آدمی ہے, بڑا سمجھدار آدمی ہے, بڑا بزرگ آدمی ہے, اس نے میری بڑی عزت کی اور میرے ساتھ اس نے گفتگو کی ہے, تو وہ آپ کے ساتھ بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے, تو اجازت ہو تو میں اس کو اندر بھیجوں. بادشاہ ذرا اچھی طرح بن سنور کے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے بڑے روب و داب کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہنے لگا بھیجا جائے اس کو اندر. جب اندر گئے وہ بادشاہ بھی بوجہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیبت میں آ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اور اس نے حضرت عبد المطلب کی تعظیم کی اور آپ کو اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد گفتگو شروع ہوئی, اس نے بھی یہی کہا کہ اے سردار مکہ, میں نے بڑی تیری تعریف سنی ہے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ملک میں تمہارے شہر میں اچھے ارادے سے نہیں آیا, میں تمہارے کعبے کو ڈھانے کے واسطے آیا. حضرت عبد المطلب نے اس کے سامنے بھی یہ کہا کہ اے بادشاہ, ذرا سوچو کہ تمہارے کعبے کی توہین تو کی ایک شخص اور اس کا بدلہ تم کعبے سے لے رہے ہو, تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہمیں موقع دو, ہم اس شخص کا پتہ لگاتے ہیں اور اس کو سخت سزا دیں گے, اور آئندہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے شہر کا کوئی آدمی تمہارے کعبے کی توہین نہیں کرے گا. اس نے کہا عبد المطلب یہ سن لو, اب دنیا کی کوئی طاقت میرے ہاتھوں سے کعبے کو نہیں بچا سکتا, میں قسم کھا چکا ہوں, میں ضرور تمہارے کعبے کو گراؤں گا اور بغیر گرائے واپس نہیں جاؤں گا. اب تم ایک بات بتاؤ کہ مقابلہ کرنا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا بادشاہ ہم تیرا کس طرح مقابلہ کر سکتے, ہم چند باشندے ہیں یہاں کے, نیتے ہیں, کوئی اسلحہ نہیں رکھتے, تو ایک لشکر لے کر آیا ہے, پوری تیاری کر کے آیا ہے, ہر قسم کا کار و سامان لے کر آیا ہے, ہم یہاں کے چند باشندے جو نیتے ہیں, بغیر ساز و سامان کے ہیں, وہ تیرے اس اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ تم شہر خالی کر دو, شہر کے باشندوں کو کہو کہ شہر خالی کر دیں, اپنے گھروں کو لا کر کے چلے جائیں, ہم کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے, کسی کا گھر نہیں لوٹیں, کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, بس تمہارے کعبے کو گرا کے اپنا مقصد پورا کر کے واپس چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا بادشاہ بہتر یہ ہے کہ تو اپنے اس ارادے کو بدل, یہ اللہ کا گھر ہے, تمہارے لیے بہتری اس میں ہے کہ اللہ کے گھر کا ادب کرو, تعظیم کرو. اس نے کہا اب تو کوئی طاقت اس کعبے کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتی, میں جو قسم کھا چکا ہوں اس کو ضرور پورا کروں گا اور تمہارے کعبے کو گراؤں گا, پھر بھی مجھے بتا دو
تم کچھ کہنا چاہتے ہو کعبے کے متعلق تو کہو. آپ نے فرمایا بادشاہ میں تو تجھ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے سپاہی میرے 200 اونٹ پکڑ کر لے آئے ہیں وہ مجھے واپس کر. اس نے حکم دیا کہ ان کے 200 اونٹ واپس کر دو. اور پھر وہ بڑے تعجب سے کہنے لگا عبد المطلب تجھے اونٹوں کی بڑی فکر ہے اور کعبے کی کوئی فکر نہیں. اونٹوں کا تو بڑا خیال ہے اور کعبے کا کوئی خیال نہیں. تو حضرت عبد المطلب نے ذرا جلال کے ساتھ فرمایا بادشاہ اونٹوں کا مالک میں ہوں, کعبے کا مالک اللہ ہے. جس طرح مجھے اپنے اونٹوں کا خیال ہے اس کو اپنے گھر کا خیال ہے. اب تیرا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں اس کے ساتھ ہے جو اس گھر کا مالک ہے. اگر تو اپنے ارادے کو بدل لے تو بہتر, ورنہ تو جان اور کعبے کا مالک اللہ جانے. اس نے کہا خیر جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا, اب تو اس کعبے کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچاتا. اس نے حکم دیا کہ ان کے 200 اونٹ واپس کر دو اور اونٹ واپس کرنے سے پہلے ان کو ذرا جنگی ہاتھی دکھاؤ. یہ مکے کے رئیس آدمی ہیں, انہوں نے ایسے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے ہوں, تو ان کو جنگی ہاتھی دکھاؤ اور ان کے 200 اونٹ واپس کر دو. وہی جو تھا نا فوجی افسر جو مکے گیا تھا اسی کو یہ حکم ملا. وہ حضرت عبد المطلب کو ان 12 ہاتھیوں میں سے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا محمود, اس کے پاس لے گئے. کہنے لگا سردار مکہ آؤ تمہیں سب سے بڑا ہاتھی دکھاؤں, ایسا ہاتھی تم نے زندگی میں نہیں دیکھا. اچھی بات. حضرت عبد المطلب ساتھ گئے.
امام قسطلانی مواہب الدنیا میں اور علامہ زرقانی اس کی شرح زرقانی میں, اور اگر یہ عربی کی بڑی بڑی کتابیں کسی کو نہ ملیں تو وہ اپنے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی نشر الطیب پڑھ کر دیکھ لیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. جس وقت حضرت عبد المطلب کو سب سے بڑے ہاتھی کے پاس لے گئے اور ہاتھی کی نظر پڑی عبد المطلب کے چہرے پر تو الفاظ فلما نظر الفیل الی وجہ عبد المطلب فر ساجدا, جب ہاتھی کی نظر پڑی عبد المطلب کے چہرے پر وہ سجدے میں گر گیا. اس نے اپنا ماتھا جھکا دیا زمین سے لگا اور زبان سے کیا کہتا ہے,
وقال السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب, اے عبد المطلب میرا سلام ہو اس نور پر جو نور تیری پشت میں جلوہ گر رہا ہے.
معلوم ہوا ہاتھی سنی عقیدے کا تھا. بد عقیدہ ہوتا تو کبھی جھکتا نہ, بد عقیدہ ہوتا تو کبھی سلام نہ کرتا, بد عقیدہ ہوتا تو حضور کو کبھی نور نہ کہتا.
کہتا ہے السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب, اے عبد المطلب میرا سلام ہو اس نور پر جو نور تیری پشت میں جلوہ کر رہا ہے.
وہ فوجی افسر دوڑا گیا بادشاہ کے پاس, کہنے لگا بادشاہ سب سے بڑا ہاتھی جو ہے وہ اس کو دیکھ کر سجدے میں گر گیا ہے. اور بادشاہ ہاتھی کیا ہے, جب میں نے بھی پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تھا میری بھی یہی حالت ہوئی, میں بھی گر گیا. تو اگر تو کہے تو آگے لے جاؤں اور اگر کہے تو یہیں سے واپس کر دوں. میرا تو خیال ہے یہیں سے واپس کر دو, کہیں اس کو دیکھ کر ساری فوج ہی نہ گری پڑی ہو. اس نے کہا یہیں سے واپس کر.
حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ واپس مل گئے. آپ ان اونٹوں کو لے کر واپس شہر میں آئے.
شہر کے باشندے منتظر تھے کہ کیا فیصلہ کر کے آتے ہیں. آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ بادشاہ بڑا اکھڑ قسم کا آدمی ہے, اس کے سر میں جو کھوپڑی میں جو مغز ہے وہ بڑا ٹیڑھا, اس کے ارادے بڑے ناپاک ہیں. میں نے اس کو سمجھایا کوئی اثر نہیں ہوا, تو تم ایسا کرو کہ شہر خالی کر دو, کھانے پینے کی چیزیں لے کر اپنا سارا سامان لے کر شہر سے نکل جاؤ اور اللہ کے گھر کو اللہ کے سپرد کر, پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ. حضرت عبد المطلب کا حکم تھا. سب لوگوں نے بڑی جلدی جلدی اپنے سامان باندھے, کھانے پینے کی چیزیں لیں اور کھانا وانا پکانے کے برتن وغیرہ لے کر نکلے اور شہر خالی ہو گیا.
جب سارا شہر خالی ہو گیا, حضرت عبد المطلب چند قریشی سرداروں کو ساتھ لے کر خانے کعبے میں گئے. جب خانے کعبے میں گئے اور کعبے شریف کا غلاف پکڑا تو آپ کی گھائیں نکل گئے. اونچی اونچی دھاڑے مار مار کے رو پڑے. رونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی, اے اللہ ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, یہ تیرا گھر ہے تو بھی اس کی حفاظت کر. ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, نیتے ہیں, اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہے, مگر تو ہر چیز پر قادر ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. اے اللہ اپنے گھر کے ان دشمنوں کو ایسی سزا دے کہ آئندہ تیرے گھر کی طرف کوئی ٹیڑھی نظر کر کے بھی نہ دے, ان کو عبرت نہ سزا دے اور اپنے گھر کی حفاظت فرما. مولا اگرچہ ہم گناہگار ہیں کمزور ہیں مگر تیرے گھر کے پڑوسی ہیں, ہم تیرے ماننے والے ہیں اور یہ صلیب کے پجاری ہیں, ان صلیب کے پجاریوں کے سامنے اپنے گھر کے پڑوسیوں کو ذلیل نہ کر, عزت دے. یا اللہ ہمارا سر اونچا کر. رو رو کے جب دعائیں کر رہے تھے تو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ماتھے میں پہلی رات کے چاند کی مثل چمکا اور اس نور کی شعاع پڑی خانے کعبے پر, خانے کعبے کی دیواریں روشن ہو گئی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا, دوستو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ فتح ہوگی, یہ خانہ کعبہ سلامت رہے گا, وہ اس پہ نہیں جا سکے گا. میرے ماتھے میں نور کا چمکنا اور اس کعبے کو چمکانا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا اور میری پشت میں جو نور رہا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا, اس کعبے کی حفاظت کا باعث بنے گا. تم بالکل بے فکر رہو, انشاءاللہ کعبے کا کچھ نہیں بگڑے گا. وہ روتے ہوئے خانے کعبے کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلے, وہ بھی شہر سے چلے. قریب ہی ایک بہت اونچی پہاڑی تھی, اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا. ادھر بادشاہ کو اطلاع ملی کہ شہر خالی ہو گیا ہے, شہر میں کوئی آدمی نہیں ہے جو مقابلہ کرے یا کسی قسم کی مزاحمت کرے. بادشاہ نے پیش قدمی کا حکم دیا کہ آگے بڑھو, اگرچہ شہر میں کوئی نہیں مگر ہاتھی بھی لو, لشکر بھی ساتھ لو, ہو سکتا ہے کہ جب ہم گرانے لگیں یا گرا رہے ہوں تو ایک دم ہم پر حملہ کر دیں, اپنی طرف سے تیاری کر کے جانا چاہیے. چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے لگاؤ اور پیچھے پیچھے لشکر ہو. جب ہاتھیوں کو اٹھایا تو 11 ہاتھی تو اٹھ بیٹھے اور وہ ہاتھی نہیں اٹھتا جس نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی کے جلوے دیکھے, جس نے سلام پڑا تھا وہ نہیں اٹھتا. انہوں نے اٹھایا, ڈنڈے مارے مگر وہ نہیں, لوہے کے سریے اس کے جسم میں چبوئے, پیوست کیے, اس کی جلد چر چل گئی, اس کی جلد چر گئی مگر وہ نہیں اٹھا. اس ہاتھی نے زبانِ ہاتھ سے کہہ دیا, مجھے مار بھی دو گے تو میں نہیں اٹھوں. بادشاہ نے کہا, چلو اس کو چھوڑ دو, باقی 11 ہاتھیاں اتنا بڑا لشکر ہے, مقابلے پر تو ہے کوئی. انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ چل پڑے. دیکھا آپ نے, سنی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بے ادبی کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ تو آگے بڑھ رہے تھے خانے کعبے کی توہین کرنے کے واسطے, خانے کعبے کو گرانے کے ارادے کے واسطے, اور وہ تھا صحیح العقیدہ, وہ تھا حضور پر سلام پڑھنے والا, وہ کیسے اٹھتا. وہ نہیں, اس نے کہا میں اس بے ادبی کے لیے کبھی نہیں. جب یہ لشکر آگے بڑھا تو وہ ہاتھی کسی دوسری طرف چنگھاڑتا ہوا چیختا ہوا چلا گیا. آج تک اس ہاتھی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہاتھی کدھر گیا. جب یہ آگے بڑھے, ابھی تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ سمندر کی طرف سے, دریا کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا لشکر آ, غیبی لشکر, چھوٹے چھوٹے پرندے, بٹیروں کے موافق, چڑیوں کے موافق, ہر پرندے کے پاس 3 کنکنیاں, 2 کنکنیاں دونوں پنجوں میں اور 1 چونچ میں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, الم تارا کئی ففالا ربو کبھی اصحاب الفیل, الم تارا اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا. الم تارا یہ استفہام انکاری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے دیکھا ہے. الم تارا اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا, کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا, کیا تو نے نہیں دیکھا. سوچو اس وقت تو ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ فرماتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا. معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب اور دوسرے مکے کے لوگ ان سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, نبی کریم نور نبوت سے دیکھ رہے. وہ جو کینکریاں آئیں, وہ جو چڑیاں آئیں جن کو قرآن میں ابابیل کہا گیا, چھوٹے چھوٹے پرندے, وہ تو ہزاروں کی تعداد میں آ کر ابراہ کے لشکر پر اس طرح چھا گئے جس طرح سائے بان آپ تمبو لگا دیتے. انہوں نے آ کر جو کینکریاں برسائیں, کینکریاں ماری, تو وہ کینکریاں کیا تھی, وہ تو ایٹم بم کے ذرے ثابت ہوئے. جس بے ایمان کے کینکری لگتی اس کے تن بدن میں آگ لگ اٹھتی, ایسی آگ پھڑکی. اور ہاتھیوں کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے جناب وانا ان کینکریوں کو جب کھایا اور آگ کے شعلے دیکھے تو بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف اپنے لشکر پر ہی ٹوٹ پڑے. انہوں نے اپنے لشکریوں کو ہی اپنے پیروں میں کچلنا شروع کر. نتیجہ یہ نکلا کہ خانے کعبے تک پہنچنا تو رہا بڑی دور کی بات, ابھی مزدلفے کے پاس اس وادی محسر میں تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا ان پرندوں کی صورت میں اور کینکریاں برسائیں تو 60,000 یا 1,00,000 میں سے ایک بھی زندہ بچ کے واپس نہیں تھے. سب تباہ ہو برباد ہو سب ہلاک ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم یا جان کیدہم فی تدلیل. اے میرے حبیب کیا تیرے رب نے ان کے مکر اور فریب اور منصوبے کو غلط کر کے نہیں دکھایا؟ فارسل علیہم طیرن ابابیل ان پر ابابیلوں کو بھیج دیا ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ان پرندوں نے کینکریاں برسا کے ان کو ہلاک کر دیا اور ایسا بنا دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھس ہوتا ہے. بھس روح نکال دیا کھایا ہوا بھس. بھس جانتے ہو جب یہ گیہوں کی فصل آتی ہے یا چنے کی فصل آتی ہے تو اس میں سے جب دانے نکال لیتے ہیں اور پیچھے وہ جو رہ جاتا ہے نا اس کو بھس کہتے ہیں. یعنی کچومر نکال دیا ان کی جان نکال دی روح نکال دی. بس بھس کی طرح کھائے ہوئے بھس کی طرح جیسے جانور یہ کھاتے ہیں توڑی وغیرہ بھس اور کھایا ہوا جو باقی چھوڑ دیتے ہیں وہ حال کر. خانے کعبے کو گرانا تو کیا اس کی ایک اینٹ بھی نہیں توڑ سکتے نہیں ڈال سکتے. مکے والوں کو اتنا مال غنیمت ملا کہ وہ جو 60,000 کا لشکر آیا ہوا تھا وہ جو ان کے تمبو خیمے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا راشن بھی لائے تھے اور سارا راشن مکے والوں نے سنبھالا. ان کے سارے کپڑے سنبھالے سارے تمبو اور خیمے اپنے قبضے میں کیے. جتنا اسلحہ ان کے پاس تھا تلواریں تیروں کمان نیزے بھالے گویا بادشاہ کا اور اس کے پورے لشکر کا سارا سازو سامان مکے والوں کے ہاتھ آیا اور اتنا ان کے پاس مال ہو گیا کہ اپنے گھروں میں رکھنے کو ان کو جگہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو دیا اور خانے کعبے کو وہ بالکل نہیں جھا سکتا. یہ سب برکت تھی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی بولے کسی قسم کی بھی بات کرے تو اس کو کتاب دکھا دو نصر الطیب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی. انہوں نے یہ سارا واقعہ لکھا. یہاں صرف زیادہ سے زیادہ ایک اعتراض پیدا ہو سکتا وہ یہ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم کی پیدائش سے چند دن پہلے کا ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو نور محمدی حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ میں آ گیا تو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور کا چمکنا اور ہاتھی کا یہ کہنا جب نور منتقل ہی ہو گیا تھا تو یہ تو پھر بات ہی غلط ہو گئی. تو اس کا جواب میں ہی نہیں دیتا تھانوی صاحب نے یہ دیا ہے کہ اگر کہ نور محمدی منتقل ہو گیا تھا مگر اس نور کی برکتیں اور اثرات ان کے اندر بھی موجود تھے. انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر کسی کنستر میں گھی ڈال کے نکال لیا جائے تو نکالنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ گھی کناروں میں لگا رہتا. تو اگر یہ نور محمدی منتقل ہو گیا تھا مگر اس کی برکات اور اثرات حضرت عبد المطلب میں ابھی باقی تھے. خیر یہ میں نے جواب دے دیا جو ان کے بڑے مولوی نے دیا. لو میرے بزرگ دوستو یہ سب برکت تھی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آگے چلیے. رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دشمنوں نے چشمہ زمزم کو بند کر دیا. حضرت عبد المطلب کو حکم ہوا کہ چشمہ زمزم کو پھر جاری کرو. دشمنوں نے چھوٹے بڑے پتھر ڈال کے بالکل کنواں بند کر دیا تھا. حضرت عبد المطلب کا اس وقت ایک بیٹا تھا جب وہ کنویں کو صاف کر رہے تھے پتھر نکال رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کام زیادہ ہے اور ہم کام کرنے والے تھوڑے ہیں. اور لوگوں نے بھی کہا کہ ہم تعاون کرتے ہیں مدد کرتے ہیں. کہیں گے نہیں یہ مجھے حکم ہوا میں ہی کروں صرف اپنے بیٹے کو ساتھ لوں ورنہ تم لوگ بعد میں اپنا حق بتاؤ. متولی ہم لوگ. اس وقت حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میرے جیتے جی میری آنکھوں کے سامنے میرے 10 بیٹے جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کروں. انہوں نے مختلف شادیاں کی 5 عورتوں سے شادیاں کی ان میں سے بچے پیدا ہوئے لڑکیاں بھی لڑکے بھی یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے سامنے باوجود بچوں کے فوت ہونے کے پھر بھی 10 بیٹے جوان ہو گئے. ان میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے جن میں نور محمدی آیا اور جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد بننے کا شرف حاصل ہونا. یہ چھوٹے تھے سب سے. جب 10 بیٹے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب اپنی اس مانی ہوئی منت کو بھول چکے. ایک زمانہ گزر گیا. ایک رات حکم ہوا کہ عبد المطلب اللہ کے نام پر قربانی دو
یہ اٹھے اور انہوں نے ایک بکری ذبح کر، دوسری رات حکم ہوا کہ اس سے بڑی قربانی کرو، اٹھے اور گائے ذبح کر، تیسری رات حکم ہوا اس سے بھی بڑی قربانی کرو، اونٹ ذبح کر دیا، چوتھی رات حکم ہوا کہ اس سے بھی بڑی قربانی کرو، تو حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹ سے بڑا کون سا جانور ہے، تو حکم ہوا کہ جانوروں کی قربانی نہیں، وہ جو چشمہ زمزم کھودتے ہوئے منت مانی تھی کہ ایک بیٹا ذبح کروں گا، وہ بیٹا ذبح کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے 10 بیٹے جوان ہو گئے۔ اٹھے تو بڑے فکر مند تھے کہ جان بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، کون بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوگا، اگر کوئی تیار نہ ہوا تو میں منت کیسے پوری کر سکوں، بڑے فکر مند تھے۔ بیٹوں نے دیکھا کہ آج ہمارے باپ بڑے پریشان ہیں، انہوں نے کہا ابا جان آج آپ پریشان کیوں، ہم آپ کے 10 بیٹے ہیں اور جوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ پریشان ہو، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے، بتائیے کیا پریشانی کا باعث ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا فرزندو میری پریشانی کا تعلق تمہارے ہی ساتھ ہے، تم ہی اس پریشانی کو دور کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہم جاننے دے دیں گے، بات کر بات کیا۔ حضرت عبد المطلب نے ساری بات سنائی کہ یہ میں نے منت مانی، تو اب اللہ تم میں سے ایک کی قربانی مانگتا ہے۔ 10 نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ابا جان ہم تک کے 10 ہی آ دے رہے ہیں، تو جس کو چاہے پکڑ لے یا اس کو ذبح کر دے، ہم میں سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں ایسا نہیں کرتا، میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کو کس کی قربانی چاہیے، اللہ کس کی قربانی مانگتا۔ حضرت عبد المطلب نے قرا ڈالا تو نام نکل آیا حضرت عبداللہ، جو سب سے چھوٹے تھے، جن کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا اور جنہوں نے حضور کا والد ماجد بننا۔ دوسری مرتبہ قرا ڈالا، تیسری مرتبہ قرا ڈالا، تینوں مرتبہ یہ آپ کا نام نکلا۔ بڑے بھائیوں نے کہا ابا جان یہ ہمارا بھائی ہم سب میں چھوٹا ہے، ایک تو سب میں چھوٹا ہے اس لیے یہ رحم کا مستحق، دوسرا ہم میں سب سے زیادہ یہ خوبصورت، اس کا چہرہ بھی رات کی تاریکی میں چمکتا، تیسری بات یہ ہے کہ عادتوں اور خصلتوں کے لحاظ سے یہ بڑا ہی نیک ہے، پورے مکے میں کوئی نوجوان لڑکا ایسا نیک شرم و حیا والا پاک باز نہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہوا، اس نے دنیا کا کچھ دیکھا بھی نہیں، تو اس کی بجائے ہم میں سے کسی کو جدا کر۔ حضرت نے کہا جب اللہ قربانی اس کی مانگتا ہے، نام اس کا نکلا، میں کسی دوسرے کو کیسے کروں، بھائی بھی کھڑے کہہ رہے تھے کہ اس کو نہ کرو۔ ادھر حضرت عبداللہ کے جو ماموں تھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ انہوں نے 5 شادیاں کی تھی، ایک بیٹی سے حضرت عبداللہ اور ابو طالب پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ اور ابو طالب جو حضرت علی کے والد ماجد ہیں، یہ حقیقی بھائی ہے، ایک ماں سے یہ دونوں ہوئے، تو جب حضرت عبداللہ کے ماموں جو تھے ان کو پتہ چلا تو وہ آ گئے، کہنے لگے ہم تو اپنے بھانجے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، تیرے اور بھی تو بچے ہیں، ان میں سے کسی کو ذبح کر۔ او حضرت عبداللہ کے ماموں نے حال بھی آ گئے کہ ہم نہیں ذبح ہونے دیں گے، مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو پتا چلا، وہ بھی آ گئے کہ عبد المطلب خبردار بیٹے کی قربانی نہ کرنا، ورنہ آئندہ بیٹوں کی قربانی کرنے کی رسم چل پڑے، لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کریں اور تیرا قربانی کرنا اس رسم کی بنیاد بنے، تو اللہ سے معافی مانگو اور عبداللہ کے بدلے کوئی اور چیز ذبح کر دو، ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں۔ مکے کے بڑے بڑے سردار، حضرت عبداللہ کے ماموں نے نہال، حضرت عبداللہ کے بھائی سب ایک طرف کی، عبداللہ کو ذبح نہ کرو، اور عبد المطلب کہتے تھے میں اسی کو ذبح کروں گا، اللہ اسی کی قربانی مانگتا ہے۔ یہاں تک کشمکش پیدا ہو گئی کہ تلواریں نکلا، لڑائی کے لیے لوگ تیار ہو، آخر کچھ سمجھدار لوگ درمیان میں آئے کہ لڑو گھڑو نہیں، ایسا کرو کہ ایک عورت ہے راہبہ، یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کو کہتے ہیں راہب، اور جو عورت ہو ان کی اس کو راہبہ، تو انہوں نے کہا ایک عورت ہے راہبہ جو دنیا کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کی گار میں رہتی ہے، اس کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور وہ بڑی عالمہ فاضلہ ہے، بڑی بڑی دور سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، بڑے بڑے مشکل مسئلے وہ اشاروں میں حل کر دے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے اس مسئلے کا حل پوچھ، وہ کچھ صورت بتائے گی کہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور عبداللہ بھی بچ جائے گا۔ سب لوگ درمیان میں پڑ گئے اور لڑائی تک کی نوبت آ رہی تھی، تو چند سمجھدار قسم کے آدمیوں کو بھیجا، وہ خیبر میں رہتی تھی، مدینہ طیبہ سے بھی 100 کتنے مائل آگے، مکہ شریف کے رہنے والے چند سمجھدار لوگ تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کے دن رات صبر کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، اس عورت کو سارا ماجرا سنایا اور اس مشکل کا حل اس سے طلب۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے ملک میں دیت کیا ہے، اس عورت کے فیصلے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ بڑی سمجھدار تھی اور علم والی۔ اس نے پوچھا تمہارے ملک میں دیت کیا ہے، دیت کہتے ہیں خون بہا کر، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو قتل کا اجزانہ کیا دینا پڑتا ہے، انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ اس عورت نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ملک میں ایک آدمی کی قدر و قیمت 10 اونٹ ہے, تو ایسا کرو واپس جاؤ, ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام قرآن ڈالو. اگر نام اونٹوں کا نکل آئے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹوں کی قربانی مانگتا ہے. وہ اونٹ ذبح کر دینا, وہ عبداللہ کا فدیہ ہو جائیں گے, قربانی بھی ہو جائے گی, عبداللہ بھی بچ جائے. اور اگر نام نکل آئے عبداللہ کا تو اونٹ 20 کر دینا, پھر قرآن ڈال. اگر پھر بھی نام نکلے عبداللہ کا تو اونٹ 30 کر دینا, پھر قرآن ڈال. یعنی ہر بار ایک ایک آدمی کی قیمت بڑھاتے جانا, 10-10 اونٹ بڑھا کے قرآن ڈالتے جانا. جب قرآن اونٹوں کے نام نکل آئے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کے بدلے اتنے اونٹوں کی قربانی مانگ, وہ اونٹ ذبح کر دینا. تو جس طرح حضرت اسماعیل کے فدیے میں وہ جنت کا دمبا ذبح ہوا تھا, اسی طرح یہ عبداللہ کے فدیے میں یہ اونٹ ذبح ہو جائیں گے, قربانی بھی ہو جائے گی, عبداللہ کی جان بھی بچ جائے گی, اللہ بھی راضی ہو جائے. یہ لوگ واپس آئے, پورا ڈالا گیا, ایک طرف 10 اونٹ, ایک طرف حضرت عبداللہ, پورا ڈالا تو نام عبداللہ کا, اونٹ 20 کیے پھر بھی نام عبداللہ کا, 30-40-50 نام پھر بھی عبداللہ کا, 60-70-80-90 نام پھر بھی عبداللہ. جب 100 اونٹ کیے تو نام اونٹوں کا نکلا. لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور نعرے لگائے اور کہا عبد المطلب اللہ تعالیٰ عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی مانگتا, 100 اونٹ ذبح کرتے اللہ کے نام پر تو وہ عبداللہ کا فدیہ ہو جائے گا, قربانی بھی منظور ہو جائے گی, عبداللہ بھی بچ جائے گا. حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا, وہ ان کا فدیہ ہوئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی. اسی واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں, انا ابن الذبیحین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک میرے باپ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے میرے باپ ذبیح اللہ حضرت عبداللہ ہیں, کیونکہ حضرت عبداللہ کا لقب بھی ہے ذبیح. تو حضور فرماتے ہیں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. لو جی ذرا بات سننا, اس واقعے کے بعد آدمی کے خون کی دیت یعنی عبدانہ 100 اونٹ ہو گیا. اس واقعے کے بعد پہلے دیت کیا تھی؟ 10 اونٹ. کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو قاتل کو کیا دینا پڑتا تھا؟ 10 اونٹ دے کے وہ چھوٹ جاتا. اب دیت کتنی ہو گئی؟ 100 اونٹ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں 10 اور کہاں 100. پہلے آدمی قتل کرتا تھا تو وہ سوچتا تھا کہ 10 اونٹ دے کے چھوٹ جاؤ, اور اب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا تھا تو وہ کہتا تھا 100 اونٹ دینے پڑیں گے, اور 100 اونٹ تو ہر کے پاس ہوتے نہیں تھے, تو لوگ قتل سے ہاتھ روکنے لگے. جب دیت کی تعداد بڑھ گئی, 10 سے 100 ہو گئی, تو قتل و غارت میں بہت زیادہ کمی ہو گئی, قتل و غارت کے واقعات کم ہو گئے. یہ رسول اللہ کے تشریف لانے کی تلہید تھی کہ اب وہ ہستی مارد وجود میں آ رہی ہے جس کے تشریف لانے سے انسانیت کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. اب وہ ہستی آ رہی ہے جو عداوتوں کو رکاوٹوں کو دور کر دیں گے, قتل و غارت کے واقعات ختم ہو جائیں گے, اور جو صدیوں پرانے ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب وہ بھائی بھائی بن جائیں گے. یہ حضور کے تشریف لانے کی تمہید تھی کہ اب وہ ہستی آ رہی ہے جس کے آنے سے انسانی قدر و قیمت تھی, انسانی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے. لیجئے صاحب, حضرت عبداللہ کی اب یہ حالت ہو گئی تو وہ جس گلی کوچے سے گزرتے تھے عورتیں اور مرد اشارہ کر کے کہتے تھے یہ ہے وہ نوجوان جس کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیا گیا, اس کے باپ نے اس کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیا. لو سنو بھائی, حضرت عبداللہ جوان ہو گئے تھے, شباب کا عالم ہے, جوانی کا عالم ہے. ایک کوچے میں سے آپ گزرے, وہاں ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ. یہ کون تھی؟ یہ برقہ بن نوفل کی بہن, اور جنہوں نے حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا, آپ کی سوان عمری پڑی ہے, وہ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کو لے کر برقہ بن نوفل کے پاس گئی, اور یہ برقہ بن نوفل خاندان قریش میں سے, مگر اس کو شروع سے بت پرستی سے نفرت. تو یہ ملک کے شام میں چلا گیا تھا اور اس نے آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا علم پڑھا تھا اور یہ راہب بن گیا, اور یہ اس کی بہن تھی, اس نے بھی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا بڑا مطالعہ کیا تھا اور اپنے بھائی سے بڑے واقعات سنے تھے, یہ بھی بڑی عالمہ فاضلہ معلومات رکھتی, بڑی خوبصورت تھی, بڑی جوان تھی, بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے تھے, یہ مانتی نہیں, کہتی تھی میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں, میرا بھائی بھی راہب ہے تو میں بھی راہبہ بنوں, دین کی تبلیغ کروں, آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو پڑھوں گی اور تبلیغ کروں. تو جب حضرت عبداللہ گزرے تو اس عورت کی نظر پڑی, تو جو نظر پڑی نا
آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، نہ نظر ادھر آتی ہے نہ ادھر، ٹکٹکی باندھے دیکھی جا دیکھے جا رہا۔ آخر حضرت عبداللہ قریب آئے تو اس عورت نے بلایا، عبداللہ ذرا میرے پاس آؤ۔ آپ قریب ہوئی، اس نے غور سے عبداللہ کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ میں کہا نہیں۔ عبداللہ، بڑے بڑے سرداروں نے مجھے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں، میں نے نہیں قبول کیے، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کر۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا باپ سر پر زندہ موجود ہے، وہ جہاں مناسب سمجھے گا کرے گا۔ اس نے ادھر ادھر کی بڑی باتیں کی، حضرت عبداللہ کوئی لفٹ نہیں دے رہے تھے اور اسی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ میں یہ بات جو کر رہا ہوں خاص مقصد کے تحت کر رہا ہوں۔ اس عورت نے میٹھی میٹھی پیار بھری باتیں کر کر کے آخر حضرت عبداللہ کو یہاں تک کہ برائی کی دعوت دے کہ چلو تم نکاح نہیں کرتے ہو، تمہارے اختیار میں نہیں ہو، تو میں حاضر ہوں، اگر تم چاہو تو مجھ سے پیار کر سکتی ہو، میں سب کچھ تم پر نثار کرنے کے بعد سے حاضر ہوں، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ فاطمہ، تم جس کام کی مجھے دعوت دے رہی ہو، یہ کام جو ہے یہ گناہ، یہ حرام ہے، اور میں حرام کے ارتکاب سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں، جان دے دوں مگر حرام کا ارتکاب نہ کر۔ فاطمہ، تو جانتی نہیں میں شریف ہوں اور شریفوں کی اولاد ہوں، اور شریف آدمی اپنی عصمت کی چادر کو داغ نہیں لگنے دے، تو میں اپنی شرافت کی چادر کو داغ نہیں لگنے دوں گا۔ اس نے کہا سنو، میری اتنی توہین نہ کرو، میں ایک بہت بڑی عورت ہوں، خاندانی عورت ہوں، حسن و جمال والی عورت ہوں، لوگ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے مرتے ہیں ترکتے ہیں، اور تم میری اتنی توہین کر رہے ہو۔ اچھا سنو، اگر تم میری آرزو کو پورا کر دو، جو میں چاہتی ہوں وہ کرو، تو میں تمہیں 100 اونٹ دے دوں۔ 100 اونٹ تمہارے کھیتوں میں جمع ہوا نا، 100 اونٹ دے دوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا 100 اونٹ کے اگر 1000 اونٹ بھی دے تو میں کبھی ایسا کام نہ کروں، میں حرام کا ارتکاب نہیں کروں گا، جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ اس بات کے کرنے کا ایک مقصد تو میں اب بیان کرتا ہوں، ایک بات میں بیان کروں۔ زمانہ جاہلیت میں جب کہ زناکاری عام، اور زنا کو کوئی گناہ اور عیب نہیں سمجھا جائے، کھلے عام لوگ زنا کرتے تھے، حضور کی تشریف آبی سے پہلے بدکاری عام تھی، شراب خوری، جوا بازی، زناکاری، تمام برائیاں اس قدر عام تھی کہ انسان جو تھے وہ گویا حیوان اور درندے بن کے رہ گئے۔ تو خدا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ذرا سوچو، زمانہ جاہلیت میں جبکہ برائی بدکاری عام تھی، نیکی بدی کی تمیز تک نہیں تھی، اور ایک جوان عورت، حسین و جمیل عورت برائی کی دعوت دے رہی ہے، اور اپنے آپ کو بھی پیش کر رہی ہے، اور 100 اونٹ کی پیش کر رہی ہے، اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ تو جس کام کی دعوت دے رہی ہے وہ حرام ہے، اور میں حرام کے ارتکاب سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ ثابت ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کے برائی اس قدر عام تھی، حضرت عبداللہ کا پاک دامن ہونا، پاک باز ہونا، ایسا شریف ہونا، ایسا صالح ہونا، یہ برکت تھی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اور بھی وجہ ذرا عقلی طور پر سو، اگر حضور کے والد معاذ اللہ برے ہوتے تو لوگ کہتے محمد برے باپ کا دے، اللہ یہ کیسے سننا چاہتا، سن سکتا اللہ یہ سن سکتا تھا؟ اللہ یہ گوارا کر سکتا تھا کہ کوئی کہے کہ یہ ایسے باپ کا بیٹا ہے؟ اور یہ بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ پیر کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شرک کا مرتکب کیسے ہونے دے سکتا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں حضور کے ماں باپ مشرک تھے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ میرے تمہارے ماں باپ کا معاملہ نہیں، رسول اللہ کے ماں باپ کا معاملہ ہے، اور مشرک تو پلید ہوتا ہے، تو اللہ نے پلیدوں میں اپنے عبید کا نور رکھ دیا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ اختلافی مسئلے کرتے، کیوں نہ کریں، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، انہوں نے لکھا ہے محمد ایک مشرک ماں باپ کے بیٹے، یہ لکھتے ہیں حضور کے ماں باپ جہنمی ہیں، یہ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اور کیا کہوں، یہ میرے تمہارے ماں باپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سید الانبیاء کے ماں باپ، اس ماں کا مسئلہ ہے جس ماں کے شکم میں حضور کا نور رہا، اس ماں کا مسئلہ ہے جس نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا، جس نے دودھ پلایا، اس باپ کا مسئلہ ہے جس باپ کی پشت میں سرکار دو عالم کا نور پاک رہا۔ اور میں اور آپ چار آنے کا دور کسی گندے برتن میں نہیں ڈالتے، رب نے اپنے حبیب کا نور کیسے ڈال دیا؟ سنیو، ہمارا عقیدہ سنو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بزرگان دین سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ حضور کے سارے ماں باپ پاک ہوئے، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت آدم و حوا تک، جس باپ کے سلم میں حضور کا نور رہا، جس ماں کے شکم میں حضور جلوہ کر رہے،
یہ سب پاک ہوئے ہیں. بولو سب.
ان میں کوئی ناپاک نہیں, سب مومن ہوئے, سب بزرگ ہوئے ہیں.
سمجھتے ہو؟ سب بزرگ ہوئے, سب مومن ہوئے. کسی کے متعلق بے ادبی کا کلمہ زبان پر نہ لاؤ.
چلو اگر اللہ نے تمہیں ادب کی توفیق نہیں دی, ان کو مومن نہیں کہتے ہو تو مشرک بھی نہ کہو, جنتی نہیں کہتے ہو تو جہنمی بھی نہ کہو. زبان ہی بند رکھو اپنی, کہو بھئی اللہ بہتر جانتا ہے, تو منہ بھر کے کہہ دیتے ہو جہنمی. تمہیں غیرت نہیں آتی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود جہنمی ہو جاؤ. اور سنو, یہ کوئی ہمارا بناوٹی عقیدہ نہیں, محض عقیدت نہیں.
امام المحدثین حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی کے اندر
اور اس گناہگار نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا. حضور کے ماں باپ کے ایمان کا مسئلہ میں نے اپنی ایسی تفصیل سے اس کتاب میں لکھا ہے کہ پنجابی کہنے وٹ کر چھڑے, کوئی کسر نہیں چھوڑے. جتنے یہ اعتراضات کرتے ہیں ایک ایک اعتراض کا جواب
اور قرآن سے اور حدیثوں سے دلائل سے ثابت کیا کہ حضور کے والدین پہلے بھی مسلمان تھے,
دین ابراہیمی پر تھے, انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی بت پرستی نہیں, بڑے پاک باز تھے. اور بعد میں تو حضور نے ان کو زندہ کیا, حضور نے معجزتاً اپنے ماں باپ کو زندہ کیا
اور وہ حضور پر ایمان لائے اور حضور کی امت کے برگزیدہ لوگوں میں داخل ہوئے. یہ ساری بحث اس کتاب میں آپ پڑھ لیں.
میں چند کتابیں ساتھ لایا تھا, شروع شروع میں لوگوں نے لے لی, اب ختم ہو گئی ہیں. بہت سے لوگ مانگتے ہیں میں انشاءاللہ بھیجوں, اور میں تو کہتا ہوں خدا کے بندو اپنے دین کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تھوڑی سی محنت کرو, قربانی کرو. میں یہ نہیں کہتا, دربن میں اللہ کے فضل سے بڑے قدردان لوگ بھی ہیں مگر اکثر بے قدرے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہم تو مسلک کی تبلیغ کی خاطر ٹھہرے ہوئے ہیں, آتے ہیں, لیکن لوگوں کا حال دیکھا ہے. چند ہیں محبت والے, عقیدت والے, جن کی وجہ سے ہم آتے ہیں, ورنہ اکثر لوگ یہاں کے بے قدرے. تم اپنے دین کے لیے کوشش کرو, کسی کمیٹی کی طرف سے ان کا ٹرانسلیشن کرو انگلش میں تاکہ یہ نئی نسل پڑھے تو ان کے عقیدے درست.
خیر, میرے بزرگوں اور دوستوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریم ہیں, مومن تھے,
یہ ہمارا مسلمان تھے, پاک تھے. ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو یوں کہتے ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. کبھی حضور کے ماں باپ کے متعلق بے ادبی کے کلمے نہ کہو.
چلو ادب نہیں کر سکتے تو بے ادبی بھی نہ کرو, چپ ہی رہو, زبان ہی بند رکھو. کوئی بات کرے بھی تو کہو بھائی اللہ بہتر جانتا ہے, خبردار یہ بات نہ کرو. معمولی معاملہ نہیں, حضور کے ماں باپ کا معاملہ ہے. حضرت عبداللہ دیکھو کتنے نیک پاک ہیں, سب کے زمانہ جاہلیت ہے, برائی عام ہے, مگر وہ کہتے ہیں میں حرام کے ارتکاب سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں.
معمولی بات نہیں, اگر آپ غور کریں گے تو بہت بڑی بات.
سو اونٹ مل رہا ہے اور حسن و جمال دعوت دے رہا ہے, ایسے حالات میں بچنا سوائے اللہ کے پردیدہ بندوں کے
اور کسی سے نہیں ہو سکتا الا ماشاء. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھول رہے ہو؟ دعا مانگی تھی نا انہوں نے کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک جماعت ایسی رکھ جو مسلم ہو.
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ, اے اللہ میری اولاد میں سے ایک جماعت ایسی رکھ جو تیری مطیع و فرما بردار ہو, مسلمت اللہ کا, جو تیری مطیع ہو یعنی مسلمان جماعت ہو.
اور آگے کیا فرمایا؟
ربنا وبعث فیہم رسولا,
اور اسی جماعت مسلمہ میں اس رسول کو بھیج. ہیں تو یہ حضور کے جو تھے نا والد, والدہ, دادا,
یہ سب سات آدمی روئے زمین پر ہمیشہ مسلمان رہتے ہیں.
کوئی زمانہ سات بزرگوں سے کبھی خالی نہیں رہا. حضرت علی فرماتے ہیں اگر وہ سات بزرگ بنانا ہو تو ساری زمین تباہ ہو. زمانہ کفر میں, جاہلیت کے زمانوں میں جب کہ بت پرستی عام ہوتی تھی, اللہ کے سات بندے اس وقت بھی ہوتے, اگر وہ نہ ہو تو زمانہ تباہ ہو. تو حضور کی بعثت سے پہلے جو سات بندے تھے وہ یہی تھے, حضور کے والد, حضور کی والدہ, حضور کے دادا, یہ جو تھے نا چاند ہستیاں. حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بت پرستی نہیں کی, حضرت عمر نے.
یہ پاک ہستیاں وہ ہیں جن کو شروع سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. تو بات دور چلی جائے گی, حضرت عبداللہ چلے گئے.
حضرت عبد المطلب کو خیال ہوا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, اب اس کی شادی کرنی چاہیے. حضرت عبد المطلب سوچنے لگے کہاں شادی کریں. مکے میں خاندان قریش میں سے ایک سردار تھے جس کا نام تھا سردار وہب, ان کی بیٹی کا نام تھا آمینہ. جس طرح حضرت عبداللہ بڑے نیک تھے, حضرت آمینہ اتنی نیک تھی اور پاک تھی
کہ لوگ ان کو طاہرہ کہہ کے پکارتے، ان کا لقب تھا طاہر پاک لڑکی، اور ان کا لقب تھا سیدۃ النساء القریش، قریش کی عورتوں کی سردار عورت، اور طاہرہ لقب تھا پاک لڑکی، بڑی نیک۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں حسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، پاک دامنی کے لحاظ سے حضرت طاہرہ کے ہم پلہ کوئی عورت نہیں تھی۔ حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ، پاک دامنی میں بھی، شرم و حیا میں بھی سب سے بڑھ کر حضرت عبد المطلب کی نگاہ نے اس لڑکی کا انتخاب کیا۔ سردار وہب کے پاس گئے، گفتگو کی، انہوں نے کہا اس رشتے سے اچھا مجھے اور کون سا رشتہ ملے گا؟ عبد المطلب تیرا بیٹا پاک نیک، میری بیٹی طاہرہ، یہ جوڑا تو بہت اچھا ہے، مجھے منظور ہے۔ لو جی منگنی ہو گئی، مبارکبادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے ہفتے میں ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار بن گئی۔ اور نور پاک منتقل ہو، حضرت آمینہ فرماتی ہے میری حالت بدل گئی، ایک تو میرے بدن میں سے خوشبو آنے لگا، میں میلے کپڑے اتارتی تھی تو ان کپڑوں میں سے خوشبو آتی، میرے پسینے سے خوشبو آنے لگا، میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتی تھی تو حیران ہوتی تھی کہ میرے چہرے میں اتنی چمک اور نورانیت کہاں سے آ گئی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں سخت پتھروں پر چلتی تھی تو وہ پتھر میرے پیروں کے نیچے نرم ہو جاتا، اور میں بڑے بڑے اچھے خواب دیکھنے لگ گئی۔ مجھے خواب میں کسی نے پکار کر کہا اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تو سید الانبیاء کے نور کے ساتھ حاملہ ہوئی ہے۔ مجھے مبارکبادیاں ملنے لگ گئیں، بڑی بڑی بزرگ سوتے نظر آنے لگی، وہ مجھے مبارکباد پیش کرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ میں حیران ہوں۔ اللہ ادھر دیکھیے، نکاح کے چند دن بعد حضرت عبداللہ پھر اسی گلی میں سے گزرے جہاں وہ عورت رہتی جس کا پہلے ذکر کر چکا ہوں، سو اون دیرے والے۔ اس عورت نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ کو ذرا اچھا نہ لگا کہ اس دن تو اس کی فریفتگی کا یہ عالم تھا، اس دن رغبت کا یہ عالم تھا اور آج نفرت کا یہ عالم ہے، تو بات کیا ہے؟ گئے فاطمہ میری طرف دیکھو، میں عبداللہ ہوں، اس نے کہا جانتی ہوں۔ کیا بات ہے، تو نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیا آج نفرت ہو گئی؟ اس دن رغبت کا یہ عالم تھا کہ سو اونٹ تک دے رہی تھی اور آج دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے، معاملہ کیا؟ اس عورت نے کہا عبداللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں ایک پڑھی لکھی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا علم رکھنے والی عورت، اس دن جب تو آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ تیری دونوں آنکھوں کے درمیان تیرے ماتھے میں ایک نور جمک تھا، اور یہی نور تجھ سے پہلے تیرے باپ عبد المطلب کی پیشانی میں چمک، اور میرے بھائی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ نور ہے نبی کے آخر اس زمان کا، اور یہ تمہارے جو ہے نا باؤ اجداد سب میں اس طرح منتقل ہوتا ہوا آ رہا۔ تو میں جو دیوانگی تالم اختیار کر چکی تھی، فریفتہ ہو گئی تھی، سو اونٹ تک پیش کر رہی تھی، میرا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ نور مجھ میں منتقل ہوگا اور سید الانبیاء نبی آخر الزمان کی ماں بننے کا شرف مجھ کو حاصل ہوگا۔ مگر عبداللہ میں سمجھتی ہوں کہ جس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی سرفراز ہوتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو محنت کرتی ہیں، بڑی مشقت کرتی ہیں، محنت و مشقت کے باوجود بھی ان کو نعمت نہیں ملتی، اور ایک وہ تھے جو گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے اللہ ان کو سرفراز کر دیتا ہے۔ عشق کرم دا قطرہ عدلی، یہ نعمت عدلی جس کے مقدر نے اللہ نے لکھ دی، عدلی طور پر جس کو جو ملنا تھا مل گیا ہے، اور کرم خشک ہو گیا ہے کہ میرے تمہارے بس بات نہیں۔ عشق کرم دا قطرہ عدلی تے میں دے بس نہیں، لبدیاں ہتھ نہ آوے تے ہکنا دے وچ راہی، ہکنا تھپدیاں عمر کمائی تے پلے پیا نہ کائی، اور ہکنا ہوش جدو کی آئی اے نعمت گھر پائی۔ یہ پنجابی زبان کے شعر ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ فضل و کرم عدلی ہے جن پر ہونا ہو گیا، بعد ڈھونڈتے ہیں محنت کرتے ہیں ہاتھ نہیں آتا، اور بعدوں کو بغیر محنت کے ہاتھ آ جاتا ہے، یہ کسی کے بس کی بات
ابو جال نے کتنے موجے دیکھے پھر بھی بے ایمان ہی رہا. اور ایک وہ ملک یمن کے شہر کرن میں تھا, اس نے موج لگا حضور کو بھی نہیں دیکھا, وہاں بیٹھا بیٹھا ہی حضور کے عشق میں چور چور. اور حضور فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے. حضرت عمر حضرت علی سے کہا تم میرے اس دوست کو ملو گے اویس کرنی کو, میرا سلام کہنا اور کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے کہ کرم میں جس پر ہو. کسی کے بس کی بات نہیں, حسد کرنے سے جلنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پر ہو. میرے بزرگ اور دوستو اس عورت نے کہا عبداللہ تیرے ماتھے میں جو نور تھا اس نور کی وجہ سے میری دیوانگی کا یہ عالم تھا, مگر سردار صاحب کی بیٹی آمنہ وہ نعمت لوٹ کے لے, اس کا مقدر تھا مقدر والی لے گئی اور میں نے کوشش کی, کوشش کے باوجود محروم رہ. جاؤ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں, مجھے تو اس نور کی ضرورت. چنانچہ جو کچھ اس عورت نے کہا ایک شاعر نے سادے انداز میں اس کو پیش, اس عورت نے کہا وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی, اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی, مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے. سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے. ابھی نکاح کو 3 مہینے گزرے اور بقول باز 5 مہینے گزرے, حضرت عبداللہ کھجوروں کی تجارت کرنے کے واسطے مکے سے مدینے گئے, مدینے سے جا کر بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال. مکہ مکرمہ میں ان کے انتقال کی خبر آئی, باپ کو بھی صدمہ تھا, بھائیوں کو بھی صدمہ تھا, سب سے چھوٹا بیٹا بھائیوں کا سب سے چھوٹا بھائی, لیکن سب سے زیادہ صدمہ اس غم نصیب بیوہ کو تھا جس کی محبت کا چمن اچانک خزاں کا شکار ہو گیا. ابھی شادی کو 3 مہینے ہوئے یا 5 مہینے ہوئے, ہاتھوں کی ابھی مہندی بھی نہیں اتری تھی, شوہر راضی خوشی گھر سے گیا زیارت کرنے کے بعد, نہ موت کے وقت اس سے کوئی بات کرنی نصیب ہوئی, نہ اس کا منہ دیکھنا نصیب ہوا, نہ جنازہ اٹھتا دیکھا, نہ قبر ہی پاس ہے کہ کبھی چلی جائے, اور اپنے دل کے اندر جو محبت کے شعلے جل رہے تھے اور ان شعلوں کا اثر آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں چپکتا تھا, وہ آنسوؤں کے چند موتی ہی اپنے شوہر کی مرکز پر نثار کر دے, نہ قبر پاس ہے, دور دراز کا معاملہ اور موت کی خبر آئی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آئی. حضرت عبد المطلب گھر میں نہیں سوتے, جوان بہو کی حالت دیکھتی نہیں جاتی, حرم شریف میں جا کر سو جاتے تھے خانہ کعبے کے پاس. اس لیے بھی یہ ابھی اس کی شادی کو چند روز ہوئے, شوہر جدائی کا طلاق دے گیا, میرا اس کے پاس رہنا اس کے لیے حجاب کا باعث نہ بنے, یہ جس طرح چاہے اپنے دل کا بخار ہاتھ, کبھی رونا ہو تو رو لے, کبھی اس کو یاد کرنا ہو تو یاد کر لے, جن الفاظ کے ساتھ چاہے اپنے جذبات کا اظہار کر لے. حضرت گھر میں نہیں سوتے تھے, حرم میں چلے جاتے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اکیلی ہوتی تھی, ساری رات تارے گن گن کے میں رات گزارتی, میری آنکھوں سے آنسو ڈب ڈب گرتے اور میں کسی جدا ہونے والے کو یاد کرتی اور روتی, مگر فرماتی ہیں مجھے غیب سے یہ آوازیں آتی تھی, آمنہ تو غمگین نہ رہا کر, پریشان نہ رہا کر, تو بڑی خوش نصیب ہے, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس امت کا نبی ہے, وہ نبیوں کا سردار ہے, تو اپنے مقدر پر ناز کر, تو اپنی قسمت پر فخر کر, رویا نہ کر, یہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ. وقت گزرتا گیا, دن پورے ہو گئے, حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینے پورے ہو گئے مگر مجھے دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کو بچہ ہونے والا, اور دن پورے ہو چکے. کیوں؟ فرماتی ہیں میں دیکھتی تھی کہ میرے پیٹ میں نور ہی نور, سوائے نور کے اور کچھ. فرماتی ہیں نہ کوئی بوجھ تھا, نہ کوئی شکن تھا, نہ وہ میری حالت ہوئی جو عورتوں کی ان دنوں میں ہوا کرتی ہے, میری طبیعت قلبی طور پر حساس بشاش تھی اور نہ میرا پیٹ بڑھا ہوا تھا, کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے دن پورے ہو گئے اور بچہ ہونے والا. تو مختصر کروں, ابھی کچھ واقعہ رہتا ہے اور وقت ہو رہا ہے. یہ تو ہماری حسرتیں وہاں پوری ہوتی ہیں اور انہی حسرتوں نے ہمیں کمزور اور بیمار کر دیا. کراچی میں رات کے 2 بج جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی بند نہ کرو, صبح کی اذان یہی ہو جائے اور یہاں 11 بجتے ہیں سارے گھڑی دیکھنے لگے، ایک نظر گھڑی کو دیکھتے ہیں ایک مجھے دیکھ، تو آخری تقریر ہے جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی وہاں ہی مزہ آتا ہے. بعض ایسے علاقے ہیں کہ میں تقریر کرتا ہوں تو تقریر سن کر حضور کے عشق و محبت کی داستان سن کر لوگوں کو حال کرتے ہیں، دھاڑے مار مار کے چیخے مار مار کے روتے ہیں، حق ہو کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو بے ہوش کی حالت میں اٹھا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، حضور کی محبت اور عشق کی دولت جن کو عطا ہوئی ہے. یہاں بھی میں نے دیکھا ہے بڑی محبت والے لوگ، میں خدا کی قسم پاکستان میں آپ لوگوں کی تعریف کرتا میں کہتا ہوں، میں نے افریقہ میں دیکھا ہے وہاں بڑے سچے مسلمان ہیں، اسلام کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں. یہاں کی بہت سی باتیں جو قابل تعریف ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں کہ وہاں جوتیاں کوئی نہیں چوراتا، یہاں جوتیاں نہیں چراتے کچھ اور چوراتے ہیں، یہاں ایمان کے چور دیتے جوتیاں نہیں چراتے.
تو جوتیاں میں نے کہا وہاں کوئی نہیں چراتا، اور یہ جو آپ سوال لگا رکھتے ہیں اور یہ جوتے رکھے ہوئے ہیں یہ ساری باتیں میں وہاں بیان کرتا ہوں. ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام ہے، مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی صفائی ہے، لوگ بڑے شوق شوق پالے ہیں، اسلام
کے بڑے شہدائیاں آپ لوگوں کی تعریف کرتے. بھائی دیکھو انصاف یہ ہے کہ وہاں آپ کی تعریف کروں جہاں ان کی تعریف، آخر وہ بھی تو ہمارے ملک کے لوگ ہیں. تو وہ جو ہمارے فدائی اور شہدائی ہیں، یقین مانو کہ بعض مرتبہ رات کو مجھے دو دو تین تین تقریریں کرنی پڑتی، ایک جگہ میں تقریر ختم کر کے 1 بجے جاتا ہوں تو دنیا ابھی تک ساری بیٹھی ہو، تو 1:30 بجے تقریر شروع کر کے 3 بج جاتے ہوں، کہتے ہیں مولوی صاحب اب وقت ہی کیا رہ گیا، اذان تک لگی رہی. ایسا حال ہے وہاں. یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، حضور کے ذکر کی برکت ہے. ابھی کل ہی میرے بیٹے کی چٹھی آئی ہے کہ جلدی آؤ، لوگ بڑے پریشان ہیں، ربیع الاول کا مہینہ بھی آج وہاں گزار رہے ہیں، بے شمار دعوتیں آ رہی ہیں، خطاط آ رہے ہیں، لوگ تاریخیں مانگ رہے ہیں. محرم کا مہینہ بھی میں نے یہاں گزار دیا، اب ربیع الاول شریف کا بھی گزر رہا ہے. یہ دونوں مہینے سال بھر میں تقریروں کے مہینے ہیں، لوگ بڑے ذوق شوق سے جلسے کرواتے ہیں، اور یہاں کوئی کرواتا نہیں، یہ تو ہم خود کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے حاجی صاحب کر رہے ہیں. میں بات کروں گا ضرور،
چاہیے کہ لوگ خود کہیں آ کر ہم خود کر رہے ہیں جلسے کہ چلو حضور کا جشن میلاد 2 دن کے لیے یہاں مناؤ. چلو خیر کر لو جو کرنا ہے، آئندہ بھی تو بلانا ہی ہے نا، پھر انشاءاللہ میں ہوں اور آپ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق شوق میں برکت فرما. کیا بات کر رہا تھا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑا صدمہ تھا، دن پورے ہو گئے.
لوگیاں وہ مبارک رات، وہ سہانی گھڑی آ گئی، جس سہانی گھڑی میں دعائے خلیل نے، بشارت عیسیٰ نے، اللہ کے نور نے مجسم ہو کر ظاہر ہونا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں گھر میں بالکل اکیلی، آدھی رات کا وقت تھا، اچانک مجھے درد شروع ہو. جو بچے کی پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں درد ذہن. حضرت آمینہ فرماتی ہیں اتنا شدت کا درد اٹھا کہ میں تو ایک دم گر گئی چار پائی، اپنے بستر پر گئی، مگر میں خیال کرنے لگی کوئی میرے پاس نہیں، کسی کو میرے حال کی خبر نہیں، اور پہلا بچہ اور شدت کا درد اٹھا ہے تو یہ وقت کیسے گزرے. فرماتی ہیں میں اسی خیال میں تھی کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک دم میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، یہاں تک کہ میرے مکان کی چھت جو تھی وہ بھی درمیان میں پردہ نہ رہی، حجاب نہ رہی، اور مجھے آسمانوں تک سب کچھ نظر آنے لگا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک سفید پرندہ اڑتا ہوا سیدھا میرے کمرے میں، اس نے اپنا پر میرے اوپر سے اس طرح پھیر دیا ہوتا. پھر میں نے کیا دیکھا کہ میری چار پائی کے پاس، میرے بستر کے پاس ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا رکھا، اور مجھے خاص بھی تھی، میں نے اس کو اٹھایا اور پی لیا. فرماتی ہیں بس اس دودھ کے پینے سے ایک دم میرا درد دور ہو گیا اور مجھ میں اتنی قوت طاقت آ گئی، اب میں نازک سے نازک وقت اور حالت کا بھی مقابلہ کر.
فرماتی ہیں جب میں نے دودھ پی لیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا ہے، حسین و جمیل جوان عورتیں، میں ان کو نہیں جانتی تھی نہ پہلے ان کو میں نے دیکھا تھا. میرا کمرہ بھرا ہوا تو میں ڈر گئی کہ یہ عورتیں کدھر سے آ گئی، ان کو میرے حال کی خبر کس نے کی ہے، یہ آئی کدھر سے ہیں، باہر کا تو دروازہ لگا ہوا ہے، ان کے پیروں کی میں نے آہٹ نہیں سنی، یہ ہیں کون. تو فرماتی جب میں ڈری ان کو دیکھ کر تو ایک نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا اور کہا اے آمینہ تو خوف نہ کھا، پریشان نہ ہو، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں.
دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں، اور یہ ہمارے ساتھ جنت کی حوریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خدمت کے واسطے بھیجا ہے.
حضور کی ماں کو مشرک کہنے والوں ذرا سوچو، میری تمہاری ماں کی خدمت کے لیے بھی جنت کی عورتوں کی سردار عورتیں آتی ہیں؟ حضرت مریم جنت کی عورتوں کی سردار عورت،
حضرت آسیہ جنت کی عورتوں کی سردار عورت، حضرت آمینہ کا وہ رتبہ ہے کہ اللہ نے ان کی خدمت کے واسطے جنت کی عورتوں کو بھیجا.
اور ایک اور بات بتاؤں, حضرت مریم دنیا سے کمواری طیبہ طاہرہ باقرہ گئی ہیں. حضرت مریم نے کسی سے نکاح نہیں کیا. اسی طرح فرعون کی بی بی حضرت آسیہ طیبہ طاہرہ باقرہ کمواری گئی ہیں, کیونکہ فرعون جو تھا وہ بالکل مردانہ صلاحیتوں سے محروم. تو اللہ نے ان دونوں کو کیوں بھیجا؟ یہ دونوں جنت میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہوں.
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت مریم اور حضرت آسیہ جنت میں میری بیویاں بن کے رہیں گی, میری زوجیت میں آئیں گی. جنہوں نے نبی پاک کی بیویاں بننا تھا انہیں کو اللہ نے بھیجا. جاؤ اپنے شوہر کی خدمت کرو اور اپنی ماں کی خدمت کرو. اللہ نے انہیں کو بھی جنہوں نے جنت میں حضور کی بیویاں بن کے رہنا.
اللہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا, میری آنکھوں سے تو پردے اٹھے ہوئے تھے, میں نے دیکھا کہ سارے آسمانوں تک ساری فضا مردوں سے بھری ہوئی. یہ فرشتے تھے جو مردوں کی شکل میں متشکل تھے اور دھیمی دھیمی آواز سے درود و سلام پڑھ رہے.
فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی, سلام اے فخر موجود تات فخر نو انسانی.
فرشتے صلوات و سلام پڑھے, یہ جو حضور کی ولادت کے وقت درود و سلام پڑھا جاتا ہے یہ فرشتوں,
فرشتوں نے صلوات و سلام پڑھا.
لو بھائی صبح کا وقت تھا, ربیع الاول شریف کا مہینہ, بارہویں شب, پیر کی رات, صبح کا وقت, نہ رات نہ دن.
اللہ نے ایسے وقت میں بھیجا کہ میرے حبیب کی تشریف آوری سے رات کو بھی حصہ ملے دن کو بھی.
وہ اللہ کا حبیب تشریف لایا. ماں سے سنو کیا کہتی, ماں کے الفاظ.
حضرت آمنہ فرماتی ہے خارج منی نور, مجھ سے وہ نور نکلا.
ماں بھی نور کہہ رہے, وہ جو نور میرے شکم میں تھا وہ نکلا. فرماتی ہیں جب وہ نور نکلا تو کیا ہوا,
اضاءت له منه قصور الشام, اس نور کی وجہ سے ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. اور میں نے مکے میں اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھا.
فرماتی ہیں حضور کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مشرق مغرب روشن ہو, ساری دنیا روشن ہو. حضور نے تشریف لاتے ہی اللہ کو سجدہ. حضور کے ساتھ کوئی علائش نہیں, یاد رکھنا میری بات, جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں نا علائشیں, کوئی علائش نہیں. پوچھو مولویوں سے, ناف کٹے ہوئے, فتنہ کیے ہوئے, پاک ساتھ پیدا ہوئے, کوئی خون کوئی علائش حضور کے ساتھ نہیں تھی. اور ایسی خوشبو بہتی کہ سارا مکہ خوشبودار ہو,
ایسا نور چمکا ساری دنیا روشن ہو.
اب ذرا ایک بات, جب بچہ پیدا ہوتا ہے کے ساتھ ناف ہوتی ہے, جس کو نارو بھی بولتے ہیں, نارو نارو, پھر وہ ڈاکٹر جو ہوتی ہے یا دائی جو ہوتی ہے وہ اس کو کاٹ دیتی, کاٹنے کے بعد آگے گانٹ دے دیتے, پھر جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو الگ کر دیتے. یہ ناف جو ہوتی ہے نارو, یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے یعنی حمل ٹھہر جاتا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ عورت کو جو مہینے کے بعد خون آتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس خون کا رستہ اللہ بدل دیتا ہے. اس ناف کے ذریعے سے وہ خون بچے کے پیٹ میں, اس ناف کے ذریعے,
اور یہی خون اس بچے کی خوراک بنتا ہے, اور ماں کے اسی خون سے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے اور نچو نما پاتا.
دنیا کے کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ اگر وہ ناف کٹ جائے یا اس میں سوراخ ہو جائے اور بچے کو جب خوراک نہیں ملتی تو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے. اور حضور کی ناف تھی,
حضور کی ناف تھی نہیں, وہ نارو جس کے ذریعے سے ماں کا خون بچے کی خوراک بنتا ہے وہ نارو تھا ہی نہیں. ختنہ کیے ہوئے, ناف کٹے ہوئے پیدا ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں حضور کی خوراک ماں کا خون نہیں تھا, اللہ کا نور.
حضور اللہ کے نور ہیں تو آپ کی غذا بھی اللہ کا نور. ورنہ دنیا میں کوئی ایسا بچہ ہوا ہے جس کا ناف کٹی, اس سے سرکار دو عالم کی ذات ہے.
جس وقت سرکار پیدا ہوئے وہ وقت قیامت تک کے واسطے مبارک ہو گیا.
اے صبح کا وقت, پوچھو مولوی صاحب سے, یہ مبارک وقت ہے قبولیت کا وقت؟ حدیث میں آتا ہے اس وقت میں اللہ پہلے آسمان پر تجلی فرماتا اور اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے
والا، هل من سائل ہے کوئی سائل، هل من مستغفر ہے کوئی بخشش مانگنے والا، هل من مسترزق ہے کوئی رزق مانگنے والا.
صبح کا وقت ہی مبارک ہو. کیوں یہ صبح کا وقت مبارک کیوں ہوا ہے؟ ائمہ لکھتے ہیں یہ صبح کا وقت مبارک اس لیے ہو گیا اور قبولیت کا وقت اس لیے قرار پا گیا کہ اس وقت میں سرکار کی ولادت ہوئی ہے، یہ سرکار کی ولادت کا وقت.
اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والفجر،
قسم ہے فجر، فجر تو روز ہی ہوتی ہے، کون سی فجر کی قسم؟ اس فجر کی قسم ہے جس فجر میں محبوب کا نور.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، کون سا زمانہ؟ زمانہ تو سارے نبیوں کا گزرا، مگر اللہ فرماتا ہے محبوبہ مجھے تیرے زمانے کا قسم، تا اقسمو بہذا البلد،
اب کے شہر مکے کی قسم. کیا اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے؟ نہیں.
وانت ہندم بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب تو اس شہر میں جلوہ فرما ہے.
وہ شہر بھی اللہ کو پیارا، وہ فجر بھی اللہ کو پیاری، وہ زمانہ بھی اللہ کو پیارا جس زمانے میں اللہ کے حبیب نے جلوہ کری تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں
جس توہانی کھڑی چمکا سہے باقا چاند، جس توہانی کھڑی چمکا سہے باقا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام.
یہاں ایک بات کرنی ہے، مجھے دو تین حضرات نے فرمایا ہے، مولانا صاحب نے بھی فرمایا، آج جمعے میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے. 12 ربیع الاول شریف حضور کی پیدائش کا دن ہے، مسلمانوں کو یہ دن منانا چاہیے. تو مخالفین نے اس پر ایک اعتراض کیا ہے، نقطہ ٹینی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی تو چاہیے کہ تم 12 ربیع الاول کو مناؤ، تم تو ہر وقت ہی میلاد کرتے رہے، تو کیا ہر وقت حضور کی ولادت ہوتی ہے؟ 12 ربیع الاول کو تو ولادت ہوئی، دوسرے دنوں میں تو ولادت نہیں نہ ہوئی، دوسرے دنوں میں تو ولادت نہیں ہوئی، تو تم تو ہائے دن میلاد کرتے رہتے ہو. 12 ربیع الاول کو کرو تو ٹھیک ہے، وہ حضور کی پیدائش کا دن ہے، مگر تم تو ہمیشہ ہی کرتے رہتے. تو مجھے کہا گیا ہے کہ اس کا ذرا جواب دے دینا. تو جواب دیتا ہوں، سن لو. یہ جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے، اس دن منانا چاہیے، تو چلو ہم تو ہمیشہ مناتے ہیں، ان سے پوچھو تم نے کبھی 12 کو بھی منایا؟ ان سے یہ بھی ہمیں تو زور دو، میں جواب دوں گا سارے، مگر ہم پر اعتراض کرنے والوں کے 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے، تو چلو تم ہر وقت نہ مناؤ، تم سال کے بعد 12 ربیع الاول کو ہی منا لیا کرو. تو تم نے کبھی 12 ربیع الاول کو بھی منایا؟ میں تمہیں بتاؤں، تمہارے مولویوں نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد منانا ایسا جیسا ہندو کنہیا کا جنم دن مناتی. براہین قاطعہ کتاب کا نام ہے، اٹھا کر دیکھ، نام نوٹ کرو، براہین قاطعہ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فتاوی میلاد شریف، اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ حضور کا میلاد کرنا ایسا ہے جیسا ہندو کنہیا کا جنم دن منت. ماں تم کس منہ سے کہتے کہ 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے؟ تمہارے نزدیک تو 12 ربیع الاول کو بھی منانا بدعت ہے. چلو تم 12 ربیع الاول کو ہی مناؤ، تم آگے پیچھے نہ مناؤ، 12 ربیع الاول کو بھی مناؤ، مگر تم نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو بھی کبھی منایا؟ بولو. ایک، ان کا یہ کہنا کہ آگے پیچھے تو حضور کی ولادت نہیں ہوتی، تم ہر آئے دن مناتے رہتے ہو، کیا حضور کی ولادت ہوتی ہے؟ تو ان سے پوچھو کہ اب 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوتی ہے؟ وہ تو ہو گئی ایک مرتبہ، اگر 12 ربیع الاول کو بھی منائے تو اب 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت نہیں نا ہوتی، وہ حضور کی ولادت کا دن ہے، ولادت تو ہو گئی 1400 سال پہلے، ولادت تو آتی نہیں ہوتی. اگر یہ کہو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول میں بھی اب نہیں ہوتی، تو پھر 12 ربیع الاول کو بھی نہیں منانا چاہیے.
لیکن تم سمجھے ہی نہیں ہو، غور کرو، قرآن بولو کس رات اترا؟
بولو
سبے سال اترتا ہے یا ایک مرتبہ اتر گیا؟ بولو بھائی، ہر سال تو نہیں نا اترتا، ایک مرتبہ اتر گیا، مگر قیامت تک کے لیے اس رات کو شب قدر بنا دیا، لیلت القدر بنا دی.
اسی طرح حضور کی ولادت بھی اب ہر سال نہیں ہوتی، جس طرح قرآن ہر سال نہیں اترتا، ایک مرتبہ اتر گیا، مگر جس رات اترا اس رات کو قیامت تک کے لیے لیلت القدر بنا گیا. اسی طرح حضور کی ولادت بھی اب ہر سال نہیں ہوتی، مگر جس رات میں ہو گئی اس رات کو قیامت تک کے لیے شب قدر سے بھی افضل بنا گیا.
اور آج جمعے میں تم نے سنا ہے ابو لہب کو ہر پیر کو خیر ملتا ہے، حضور کی ولادت کی خوشی کرنے کے سلسلے میں ہر پیر کو خیر ملتا ہے، تو چاہیے تھا کہ سال کے بعد جو پیر آتا ہے اس میں خیر ملتا، ہر عید میں پیر
کے دن خیر ملتا ہے تو معلوم ہوا کہ جو میلاد شریف کی خوشی کرتا ہے اس کو ہمیشہ ہی خیر ملتا ہے.
اور بات جو ہے نا فیصلہ کن وہ یہ ہے کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی وہ وقت قیامت تک کے لیے مبارک اور قبولیت کا وقت ہو گیا. اے روز ہی
اب ہر روز صبح تو حضور کی ولادت نہیں ہوتی, ایک مرتبہ ہو گئی 1400 سال پہلے, مگر صبح کا جو وقت جو ولادت کا وقت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر روز با برکت ہو گیا. جس طرح حضور کی نسبت تھے ہر صبح بابرکت ہو گئی, ہر روز بابرکت ہو گیا, اسی طرح ہر روز کوئی میلاد کرے تو اس کو اجر و ثواب.
ہاں 12 ربیع الاول کو زیادہ کرو, جیسے شب قدر میں قرآن زیادہ پڑھتے ہو آگے پیچھے بھی پڑھتے ہو, ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ میلاد کرو آگے پیچھے بھی کرو. میلاد ذکر رسول ہے, ذکر رسول ہر وقت جائز, ہر وقت جائز. اور بھی بہت سے جواب دے سکتا ہوں مگر انہیں پر اتفاق کرتا ہوں, اور اصلی جواب یہ ہے کہ ان کو کہو کہ ہم تو کرتے ہیں ہمیشہ ہی کرتے ہیں, لیکن تم تو 12 ربیع الاول کو بھی نہیں کرتے, چلو تم 12 ربیع الاول کو ہی کرو. تو یہ تو 12 ربیع الاول کو ہی نہیں کرتے, ان کے نزدیک تو میلاد کرنا ہے ہی بدعت گناہ. تو یہ صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے, کسی طرح لوگوں کو بہکانے کے لیے, ہٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے. صبح کا وقت ہے, سہانا وقت ہے, سرکار تشریف لائے, پاس صاف پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور سجدے میں سر رکھ کے پڑا
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ, اللہ کے معبود پر حق ہونے اور اپنے رسول پر حق ہونے کی سرکار نے شہادت دی.
اور قربان جائیں ایسے غمخوار آتا کہ پھر ہم گناہگاروں کو یاد, یا رب حب لی امت, یا اللہ میری امت کو بچ.
اعلی حضرت فرماتے پہلے سجدے تیرے دے ازل سے درود, یادگاری یہ امت لاکھوں سلام.
بہت سی باتیں چھوڑتا ہوا ایک دو ضروری باتیں کر کے پھر ختم کروں. گھر کا تو یہ عالم ہے, حضرت آمینہ فرماتی ہیں پاک صاحب پیدا ہوئے سجدے میں سر رکھا یہ دیا. آگے ذرا باہر دیکھو, حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حرم میں خانہ کعبے کے پاس سویا ہوا تھا, ایک دم شور ہوا, جب شور ہوا تو میں اٹھا, ایک دم چونک کر اٹھا کہ یہ شور کیسا ہے, میں کو بھی کہا گیا یہ شور کیسا ہے. لوگوں نے کہا عبد المطلب تجھے کیا بتائیں, یہ خانے کعبے کے اندر باہر 360 خدا جو پڑے ہوئے تھے سارے ہی اونٹے گر گئے, سب اونٹے گر گئے, اور ہم لگے ہوئے ایک خدا کو کھڑا کر کے جاتے ہیں, دوسرے کو کھڑا کرنے وہ پیچھے پھر گر جاتا, اس کو کھڑا کر کے اس کو کھڑا کرنے آتے ہیں وہ پیچھے گر جاتا. آج تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خداؤں میں مرغی کی بیماری پڑ گئی ہے. مرغی نام تو آدمی ایک دم کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں, منہ سے جھاگ نکلنے لگ جاتی ہے اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں آ کر جاتے ہیں.
آج تو مرغی کی بیماری پڑ گئی ہے,
سمجھ نہیں ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اٹھا, میں نے دیکھا واقعی سارے بت اونڈے گرے پڑے, اور خانہ کعبہ حضور کے اس مقام کی طرف جس مقام میں ولادت ہوئی تھی بار بار جھکتا تھا,
خانہ کعبہ جھکتا نظر آتا تھا, بار بار جھک رہا ہے.
یہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے خانہ کعبے کو بار بار ادھر جھکتے ہوئے دیکھا. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری آمد کے بیت اللہ مجرے کو جھکا,
یا رسول اللہ تیری آمد ہی کے بیت اللہ مجرے کو جھکا,
اور تیری حیبت ہی کے ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. میرے آقا تیری حیبت کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. ارے بتوں دے, اور کعبہ سلامی دے رہا ہے کہ آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا. کعبے کو بھی خوشی, فرشتے صلوات و سلام پر رہے, کعبہ خوشی سے جھوم رہا اور شیطان کا برا حال, تبھی وہ دور کر ادھر جا, ادھر جا,
عجیب اس کی شکل صورت, اس کے چہرے پر وحشت, سوار تھی اس کے چیلوں نے, اس کے ساتھیوں نے, اس کے پرزندوں نے پوچھا چاچا تجھے کیا ہو گیا, بڑا پریشان ہے آج تھی, آج تجھے کیا مصیبت پیش آ گئی, کبھی دور کر ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, تجھے آج چین نہیں ہے.
کہنا آج میرا تو بیڑا گھر تو میرے لیے آج خوشی کا دن نہیں, کیونکہ وہ آ گیا جو میری ساری محنت کو برباد کر, جتنے میں نے بت پرست بنائے تھے ان سب کو خدا پرست بنا دے, جتنے میں نے راہ گن بنائے تھے ان سب کو راہ گھر بنا دے, جتنے میں نے چور بنائے تھے ان سب کو امانت دار بنا دے گا,
یہ پلی کو پاک کر دے گا, میری محنت کو برباد کر دے گا, میرے واسطے آج خوشی کا دن نہیں ہے, اس واسطے میں پریشان ہوں,
تو حضور کی تشریف آوری کا دن فرشتوں کے واسطے تو خوشی کا دن تھا، وہ صلاۃ و سلام کے نغمے گا رہے تھے، اور شیطان کے لیے مصیبت کا دن،
شیطان کبھی ادھر جاوے کبھی ادھر جاوے،
تو معلوم ہوا جو 12 ربیع الاول کو گھبرا کے کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے، سمجھ لو کہ اس کی سنت ادا کر رہا ہے، اور جو ادب سے تعظیم سے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کی سنت ادا کر. میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، فارس یہ ایک حکومت، ایک حکومت، پتہ ہے کتنی بڑی حکومت، کویت، بصرہ، مسقط، بحرین، ایران، عراق، مکران، افغانستان اور اس کے آس پاس اور بہت سی ہیں جن کو میں نہیں جانتا نام اس وقت میرے، یہ سب ایک ملک تھا جس کا نام تھا فارس، فارسی بولی جاتی، اور بادشاہ تھا کس طرح، نام تھا اس کا پرویز. آج کل لوگ اپنے بچوں کا نام پرویز بڑے شوق سے رکھتے ہیں، حالانکہ یہ حضور کا دشمن تھا. یہ پرویز جو تھا یہ حضور کا دشمن، بے ادب تھا، حضور نے اس کو خط لکھا تھا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اس بے ادب نے حضور کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، زمین پر پھینک دی. قاصد نے آ کر خبر دی تو حضور نے فرمایا جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے اسی طرح اس کا ملک ٹکڑے ہو جائے، اسی طرح اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس طرح میرے خط کے ٹکڑے پھر جمع ہو کر ایک کاغذ نہیں بن سکتے، اسی طرح یہ ملک بھی کبھی جمع ہو کر ایک ملک نہیں ہوگا. یہ میرے آقا کا معجزہ، دیکھو ٹکڑے ٹکڑے آج تک ہوئے تھے، اور ترکوں کے بادشاہ کو حضور نے خط لکھا، انہوں نے حضور کے خط کا ادب کیا، تعظیم کیا. قاصد نے آ کر بتایا حضور نے فرمایا انہوں نے میرے خط کا ادب کیا، اللہ ان کی بادشاہی قیامت تک قائم رکھے. تاریخ پڑھ کر دیکھو، جرمن کا پان والے دنیا بھر کی طاقتیں زور لگا سکتی ہیں مگر ترک پتا نہیں ہوئے، اور جس دن ترک پتا ہو گئے سمجھ لینا قیامت آ جائے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ان کی بادشاہی قیامت تک رہے. یہ موضوع نہیں ہے، تو ذرا سوچ لو جو حضور کے خط کا ادب کریں ان کو حضور قیامت تک بادشاہی بخش دیتے ہیں، جو خط کی بے ادبی کریں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، خود بھی تباہ ہو جائے، تو خود حضور کی تعظیم کا کیا عالم. یہ کسرا بادشاہ جو تھا اس کا جو محل تھا وہ دنیا کی عظیم ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت، واقعی آج بھی اس کے کنڈرات موجود ہیں، میں خود گیا ہوں گا، میں نے کسرا بادشاہ کے محلات کے کنڈرات دیکھے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں کنڈرات. آپ اگر آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک محراب نما دات ابھی تک کھڑی ہوئی ہے جو زمین سے تقریباً 200 فٹ اونچی، اور اس محراب نما جو دات ہے وہ زمین جو ہے نا اس کی دیواریں نیچے سے وہ 30 فٹ چوڑی ہے، 30 فٹ چوڑی اس کی بنیاد ہے، دیوار نیچے سے 30 فٹ چوڑی ہے، اوپر جا کر آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی جائے، اور واپس پھر دونوں طرف 30-30 فٹ چوڑی نیچے سے دیوار ہے، اور ساتھ اس کے جو محل گرا ہوا ہے اس کی ابھی تک کھڑکیوں کے نشان باقی ہیں. اتنی اونچی عمارت ہے کہ اگر 5-6 منزلہ اونچی عمارت ہو تو اس کی کھڑکیاں ابھی تک نظر آتی. بہت بڑا محل تھا، اس محل کے اوپر اس نے مینارے بنائے ہوئے اونچے اونچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت اس محل کی اچانک 14 مینارے گر گئے، نہ کوئی ہوا، نہ آندھی، نہ طوفان، 14 مینارے گئے. یہ عراق کے لوگ جو تھے یہ آگ کی پوجا کرتے، مجوسی. فارس کا آتش کدہ جو تھا اس آتش کدے میں 1000 سال سے آگ روشن تھی، ایک لمحہ اس آگ کو نہیں بجھنے دیتے تھے کیونکہ ان کا خدا آگ تھا، یہ تو آگ کو خدا مانتے، تو اگر ایک منٹ کے لیے آگ بجھ جاتی تو گویا ایک منٹ کے لیے خدا ہی ختم ہو جاتا. 24 گھنٹے اس آگ کو روشن رکھتے، اور تب سے وہ روشن تھی 1000 برس. نبی کریم کی ولادت کے وقت وہ آتش کدہ اچانک خود بہت ہی بجھ گیا، انہوں نے جلانے کی کوشش کی وہ جلتا ہی نہیں. بحیرہ صاحب، اسی ملک عراق میں ایک بحیرہ تھا، ندی، پانی 65 مائل لمبا اور 65 مائل چوڑا، ایک پانی کا بھرا ہوا ندی تھی. بحیرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بحیرہ بحر کا اس میں تصویر ہے، چھوٹا دریا. بحر کس کو کہتے ہیں؟ دریا کو. ظاہر الفساد فی البر والی بحر، بحر کہتے ہیں دریا کو، اور بحیرہ کہتے ہیں چھوٹے دریا کو، یہ اس میں تصویر ہے. تو گویا وہ ایک چھوٹا دریا تھا، 65 میل لمبا اور 65 میل چوڑا. اس کے ارد گرد مندر تھے، لوگ اس کے پانی کو بڑا مبارک سمجھتے تھے. حضور کی ولادت کے وقت وہ ایک دم سارا خشک، ایک دم سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا، اور پانی کا ایک قطرہ رہا. بادشاہ کسرا جو تھا اس کا محل کے اندر تخت جو تھا وہ صبح کے وقت اونچا پایا گیا. جب یہ واقعات ہوئے تو بادشاہ نے نجومیوں کو، کاہنوں کو، معبروں کو بلایا، کہہ گئے کیا ہو گیا؟
آتش کدا ایک دم بج گیا, میرے محل کے 14 مینارے گر گئے, بحیرہ ساوا خشک ہو گیا, تخت میرا اندر پایا گیا. تو یہ حالات کیوں رونما ہوئے؟ کیا بات ہے؟ ابھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ بڑے بڑے راہب جو تھے اس کے, جو عالم کہلاتے تھے اس کے مذہب کے, انہوں نے کہا بادشاہ ہم نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ عرب کے لوگ جو اونٹوں پر سوار ہیں وہ اونٹوں پر سوار ہو کے ہمارے ملک میں داخل ہو گئے, اور ہمارے سپاہی تیز رفتار گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے آگے آگے بھاگ رہے ہیں, اور وہ عرب کے لوگ جو اونٹوں پر سوار ہیں وہ ان کو بگاتے ہوئے لیے جا رہے ہیں اور شہروں کو فتح کرتے جا رہے ہیں. بادشاہ کا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے, پہلے ہی میرا غم کیا پھوڑا تھا کہ اور ایسی باتیں سنا رہے ہیں.
مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا کیوں ہوا, اس کی تعبیر کیا ہے؟
کہیں گے جی ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں ایک راہب ہے جو سارے راہبوں کا استاد ہے, اس کی عمر کتنے 100 سال کی ہے, تو وہ بڑا عالم صادق اس کے پاس جاتے ہیں, وہ بتائے بادشاہ کے پاس جاؤ. گئے جا کر اسے پوچھا,
اس نے کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ نبی آخر الزمان صاحب القرآن احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے.
اس نبی کے ظہور کی وجہ سے یہ انقلاب آیا, اور بادشاہ کے مال کے 14 مینارے گر گئے, تخت اس کا عمدہ پایا گیا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ 14 سال کے بعد یہ ساری حکومت بادشاہ کی اس نبی کے غلاموں کے پاس چلی گئی. اس نبی کی وفات کے بعد 14 برس جو نبی ظاہر ہوا تشریف لایا ہے, اس نبی کی وفات کے 14 سال بعد یہ ساری حکومت سلطنت مسلمانوں کے پاس چلی گئی, مطلب چودہ ہو گیا. اور 14 مینارے جو گرے ہیں 14 بادشاہ تک نشین ہوں گے. اس بادشاہ کے بعد جو موجود ہے 14 بادشاہ تک نشین ہوں گے, تھوڑا تھوڑا عرصہ. اور پھر اس نبی کی وفات کے بعد 14 سال بعد یہ سارا ملک اس نبی کے غلاموں کے پاس چلا گیا. اور یہ جو آگ بڑھ گئی ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اب آپ کی پوجا نہیں ہوگی, سچے خدا کی پوجا ہوگی,
اب مندروں کی پوجا نہیں ہوگی, بحیرہ ساوہ کے پانی کو مبارک نہیں سمجھا جائے گا. الغرض نبی کریم کی ولادت کے وقت دنیا میں انقلاب آیا, بڑے بڑے واقعات ظہور میں آئے. یہ انقلاب پیش خیمہ تھا, تمہید تھی کہ اب وہ نبی آیا ہے جو ساری دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرے.
لو میرے دوست بزرگو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ابو لہب کی لونڈی صہیبہ نے جو خوشخبری سنائی تھی وہ میں جمعے میں تمہیں سنا چکا.
40 روز تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا.
حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے غیر سے آوازیں آتی تھی ہیں, آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سید المرسلین ہے, جب پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا, آپ کا نام محمد رکھا گیا. 40 روز تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا, پھر یہ خدمت حضرت دائی حلیمہ کے سپرد. عرب میں یہ رواج تھا کہ سال میں 2 مرتبہ عورتیں بچے لینے کے لیے آتی تھی, دیہات کی رہنے والی, وہ امیر لوگوں کے بچے لے جاتی تھی, ان کو دودھ پلاتی تھی, پالتی تھی, 2 سال کے بعد واپس دے جاتی تھی, اور ماں باپ ان کو بہت بڑا معاوضہ ان کو دیتے تھے, طرح طرح کے تحفے پیسے وغیرہ دیتے. اور لوگ اپنے بچوں کو کیوں بھیج دیتے تھے؟ اس کی 2 وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ بچے دیہات میں پرورش پائیں, کیونکہ دیہات میں آب و ہوا کھلی ہوتی ہے, چیزیں خالص ملتی ہیں, دودھ پانی سبزیاں وغیرہ. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیہات میں خالص بولی بولی جاتی ہے جو ملک کی اصل بولی ہوتی ہے, تو کھلی آب و ہوا میں یہ پرورش پائیں تاکہ ان میں عرب کی خالص خصوصیات اور عرب کے جوہر پیدا ہو. ماں جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پیار وغیرہ کرتی ہے, اور دوسری عورت ماں تو نہیں نہ ہوتی تو وہ اتنا زیادہ پیار سے نہیں پالتی, تو بچوں کے اندر پھر وہ بات بھی نہیں ہوتی. جو بہت زیادہ لاڈ کے پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ ارادوں کے کمزور ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ لاڈ اور نازو نعمت کے پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ ارادوں کے کمزور ہوتے ہیں, محنت بھی کم کرتے ہیں,
کیونکہ شروع سے ناز برداری ہوتی ہے, سارے پیار کرتے ہیں تو ذرا سی بات پر روٹ جانا اور ناراض ہو جانا, محنت مشقت نہیں کرنا,
ان میں وہ خصوصیات پیدا نہیں ہوتی جو ایک مرد میں ہوتی ہے. اس لیے دے دیتے پیر میں عرب کی خالص خصوصیات پیدا, اور ان میں جوان مردی کے جوہر پیدا. اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ عرب کی عورتیں جو تھیں وہ بہت زیادہ اپنی زینت اور آرائش وغیرہ کا خیال رکھتی. یہ بات ذرا پردے کسی ہے, دیہات کی عورتوں کے سپرد کر دیتی تھی تاکہ ہماری زینت اور آرائش اور ہمارا حسن جمال وغیرہ اسی طرح قائم رہے.
کئی باتیں لوگوں نے لکھی, جس سال حضور پیدا ہوئے اس سال دنیا میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی,
سارے لڑکے ہی پیدا ہوئے. اللہ نے محبوب کی خوشی میں لڑکے تقسیم کیے,
محبوب کی پیدائش کا سہارا جو بھائی صاحب کو لڑکا ہی دیا, کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی. مرد آیا سارے کہان کا تو مرد ہی پیدا ہوئے تھا, کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی اس کا. عرب کی دائیاں آئیں لینے کے لیے, ان میں ایک دائی حلیمہ بھی, یہ خاکوں کی مری ہوئی تھی. جس علاقے میں یہ رہتی تھی وہاں بارش نہیں ہوئی, اور بارش کی وجہ سے جانوروں کے کھانے پینے کے لیے کوئی چارہ سبزہ نہیں تھا, جانور کمزور ہو گئے, ان کے دودھ خشک ہو گئے تھے. حلیمہ کا شوہر تھا عبد العزیز, وہ بھی ساتھ تھا. اس کو جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا عبداللہ, کیونکہ بچہ پیدا ہو تو دودھ آتا ہے, گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. تو حلیمہ نے اپنے شوہر کو بھی ساتھ لیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی ساتھ لیا. دو سواریاں تھیں, ایک اونٹنی ایک گدی. تو وہ آئی بچے لینے کے بعد, کیونکہ ساتوں کی ماری ہوئی تھی, آتے ہوئے وہ پیچھے رہ گئے. جگہ جگہ اس کی اونٹنی گدی بیٹھ جاتی, پھر یہ مار مار کے اس کو اٹھاتے, وہ چند قدم چلتی ہوئی پھر بیٹھ جاتی. ضعیف کمزور پتلی دبلی ساتوں کی ماری ہوئی, پیٹ میں کوئی سہا نہیں تو چلے کیسے. حلیمہ آتے ہوئے پیچھے رہ گئی, اور دوسری گائیاں جو آئی تھی دوسرے گاؤں دوسرے علاقوں سے, وہ پہلے پہنچ گئی اور انہوں نے امیروں کے بچے منتخب کر لیے. جو دائی بھی حضور کو لینے جاتی, راستے میں جب اس کو معلوم ہوتا کہ بچہ یتیم ہے, باپ سر پر نہیں ہے, وہ واپس آ جاتی. کہ جب باپ ہی سر پر نہیں ہے تو ملے گا کیا؟ اصل میں قدرت ان کو واپس کر دیتی تھی, جاؤ یہ تمہارا حصہ نہیں ہے, یہ حصہ اس کا ہے جو وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے. جو کمزور ہے ضعیف ہے, کیونکہ یہ کمزوروں اور ضعیفوں کا سہارا بن کے آیا.
یہ مسکینوں کا اور غریبوں کا ماوا ملجا بن کے آیا ہے. یہ نعمت اگلی طور پر حلیمہ کے واسطے مقدر ہو چکی ہے.
حلیمہ کیا پہنچی تو دائیاں جہاں ٹھہرتی تھی وہاں سب ٹھہری ہوئی تھی. حلیمہ نے پوچھا بولو کیا حال ہے شہر کا؟ انہوں نے کہا کوئی بچہ شہر میں باقی نہیں رہے, سب بچے ہم نے چنی, صرف ایک بچہ باقی ہے جو یتیم ہے, اور اس کو یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں. حلیمہ کو بڑا افسوس ہوا یا کوئی بچہ نہیں رہ گیا سوائے اس یتیم. اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر تم کرو تو میں اس یتیم کو لے آؤں. چلو معاوضہ نہیں ملے گا تو نہ صحیح, لیکن جب واپس جاؤں گی تو میری گود تو خالی نہیں نہ ہوگی, ورنہ عورتیں مجھے مذاق کریں گی, ہنسی اڑائیں گی, تو میں اسی کو لے آتی ہوں. کوئی میرا مذاق تو نہیں نہ اڑائے گی, میری گود خالی تو نہیں نہ ہوگی. معاوضہ ہے نہ ملے گا نہ صحیح, شاید اس یتیم کی برکت سے اللہ مارے حال پہ رحم کر دے. شوہر نے کہا تیری مرضی. کہنے لگی اچھا میں پہلے جاتی ہوں دیکھتی ہوں پھر فیصلہ کروں گی. جاؤ دے. ادھر حضرت حلیمہ چل پڑ, ادھر حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں مکان میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے غیب سے آواز آئی عبد المطلب حلیمہ صابیہ آ رہی ہے, ہم نے عدل سے ہی اپنے حبیب کی رضاعت کے واسطے اس کو منتخب کیا ہے, کیونکہ وہ پاک سینے والی پاک دودھ والی ہے, تو ہمارے حبیب کو اس کے سپورٹ کر دیں. جب غیب سے آواز سنی, آپ سے غیب بھی نے یہ ندا دی, یہ فرشتے تھے جو ندا دیتے. حضرت عبد المطلب اپنے مکان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو دیکھنے لگے اس عورت کو. کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی. اس عورت نے سلام کیا اور کہا کہ میں عبد المطلب سے ملنا چاہتی ہوں. فرمایا میں عبد المطلب, تمہارا کیا نام ہے؟ حلیمہ نے کہا میرا نام ہے حلیمہ. حضرت نے فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہ قبیلہ ہے سعد سے, اور سعد کا مادہ ہے سعادت, اور حلیمہ کا مادہ ہے حلم. جب حضرت حلیمہ نے بتایا تو حضرت عبد المطلب نے کہا خوب حلیمہ, تیرے پاس حلم بھی ہے سعادت بھی ہے, تجھے کیا کمی ہے؟ حلیمہ میرے پاس ایک بچہ ہے جو ہے تو یتیم, باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے, مگر تو اندر چل کے دیکھ, جب تو اس بچے کو دیکھے گی تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, تیرا دل مسرور ہوگا.
وہ بچہ کیا ہے؟ وہ چاند کا ٹکڑا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں جو ہیں وہ سیراب نہیں ہوتی, دل نہیں بھرتا, آنکھیں نہیں سیراب ہوتی, دل چاہتا ہے اس کو دیکھتے ہی رہے. چنانچہ حضرت عبد المطلب نے جو کہا شاعر نے اس کو دو شعروں میں پیش کیا کہ حلیمی اور سعادت خوبیاں دو پاس ہیں تیرے, حلیمی اور سعادت خوبیاں تو پاس ہیں تیرے, انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے.
حلیمہ میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ, مگر ایک خاص جلوے پہ ہے چہرہ اس کا تابندہ,
حضرت علیمہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ چلو بچہ وہ مجھے دکھاؤ. فرماتی جب میں اندر گئی تو سادی سی پرانی چار پائی موٹے موٹے کپڑے بچھے ہوئے اور اس سادی چار پائی پر موٹے موٹے کپڑوں میں وہ لال پڑا ہوا. فرماتی ہے میں نے جب چار پائی اور کپڑوں کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ واقعی غریب گھرانے کا بچہ معلوم ہوتا ہے. اگر امیر
بڑے قیمتی کپڑے ہوتے موٹے موٹے سادے کپڑے پرانی تھی چار پائی. فرماتی ہے جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو تقدیر نے کہا حلیمہ گدڑی کو نہ دیکھ لال کو دیکھ.
لال ہمیشہ گدڑیوں میں ہوا کرتے تھے. تیری نظر کپڑوں پر پڑ گئی, تیری نظر چار پائی پر پڑ گئی. اس کو چھوڑ کر نہ جا, اس کی دائی بن جا, قیامت تک اس کے نام کے ساتھ تیرا نام بھی روشن رہے.
میرے بزرگ اور دوستو آپ مسلمان ہیں,
میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں کا بادشاہ ہوا ہے بہن صاحب بابر, جہانگیر شاہ جہان عالمگیر اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ. ہندوستان میں بہت سے مسلمان بزرگ ہوئے ہیں بادشاہ ہوئے ہیں. بولو اورنگزیب عالمگیر کی دائی کا نام کیا تھا, شاہ جہان کی دائی کا نام کیا تھا؟
دنیا میں ہزاروں بادشاہ گزرے, ہزاروں بزرگان دین علماء گزرے, کوئی کسی کی دائی کا نام نہیں جانتا.
لیکن جو مصطفیٰ کی دائی بنی اس کا نام بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضور کی دائی کا نام حلیمہ تھا. حضور کے نام کی برکت سے, حضور کی خدمت کرنے کی برکت سے قیامت تک نام روشن. حلیمہ فرماتی ہیں جب میں اندر گئی نا کپڑوں پر نظر پڑی خیر قریب گئی تو جو ہی میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہزار جان سے قربان. حضور سیدھے بیٹھے ہوئے تھے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا آسمان کی طرف منہ. فرماتی حضور نے اپنی آنکھیں کھولی اور ذرا منہ میری طرف کر کے مسکرائے. فرماتی ہے منہ سے نور کی چمک نکلی, آنکھوں سے نور کی چمک نکلی. جب حضور مجھے دیکھ کر مسکرائے تو مجھے تو اتنا پیار آیا کہ میں نے ایک دم حضور کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا.
فرماتی ہے جب میں نے حضور کو سینے سے لگایا تو حضور کا میرے سینے سے لگنا تھا کہ مجھے اتنی خوشی اور سرور حاصل ہوا کہ دنیا کی بادشاہی مل جاتی تو اتنی خوشی حاصل نہ ہو.
بلا شبہ صحیح بات ہے, ہم تو مدینے کی گلیوں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, حضور کے قدموں کی خاک کو ترستے ہیں. حلیمہ تیرے مقدر کی قربان دائیں تو نے حضور کو سینے سے لگایا. فرماتی میں نے حضور کو چوم لیا اور اپنا دودھ حضور کے منہ میں دے دیا.
فرماتی ہیں مجھے اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ میرے بچے کا پیٹ بھر جاتا, وہ بھوک کی وجہ سے راتوں کو رویا کرتا, نہ خود سوتا نہ ہمیں سونے دیتا.
لیکن جو ہی میں نے حضور کو سینے سے لگایا تو میری چھاتیاں تو دودھ کی نہریں بن گئی, پتہ نہیں کدھر سے دودھ آ گئے,
دودھ ہی دودھ.
فرماتی میں نے دائیں طرف سے حضور کو دودھ پلایا, پھر میں نے بائیں طرف حضور کو دودھ میں ڈالا تو حضور نے منہ پھیر.
بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا, جب تک بھی دودھ پیا دائیں طرف سے پیا. کیوں؟
حلیمہ کا ایک اور بھی دودھ پیتا بچہ تھا, بائیں طرف کا حصہ اس کے واسطے چھوڑتے تھے. اور اعتراض کرنے والوں حضور کو علم نہیں تھا, بولو یہ علم کس نے دیا تھا؟
کس نے بتایا تھا کہ حلیمہ کا ایک اور بھی دودھ پیتا بچہ ہے, یہ حصہ اس کے لیے چھوڑنا ہے؟ گویا پیدا ہوتے ہی عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑ دیا کہ میں کسی کا حق دبانے نہیں آیا ہوں,
حق والوں کو ان کا حق دلانے آیا. اور حضور کو دائیں طرف پسند تھی, اسی واسطے دائیں طرف کا دودھ آپ نے پیا. ہمیشہ بائیں طرف سے کبھی دودھ نہیں. حضور کو اللہ نے علم دیا, سب کچھ جان. جو کہتے ہیں نہیں جانتے تھے, یہ کچھ نہیں جان, حضور تو سب کچھ جان. حلیمہ فرماتی ہے میں نے حضرت آمنہ سے کہا, آمنہ آپ کا بچہ مجھے پسند ہے, مجھے منظور ہے, میرے ساتھ عہد کرو, میرے سے وہاں کسی اور کو نہ دینا. میں کہہ رہی تمہارے ساتھ عہد. حلیمہ کہتی میں واپس آئی کہ اپنے شوہر کو بتاؤں. جب میں واپس آئی تو میرا شوہر حیران, کہیں گا حلیمہ کوئی اپنی اونٹنی کو فکوں کی ماری ہوئی تھی, ایک پاؤ بھی دودھ نہیں دیتی تھی, آج اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں, اور ہماری گدی جو دودھ نہیں دیتی تھی اس کے بھی تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. میں اس وقت سے دودھ نکال رہا ہوں, دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا, ارے کتنے برتن بھر. حلیمہ نے کہا میرا سو, تجھے پتا مجھے اتنا دودھ بھی نہیں آتا تھا کہ اپنے بچے کا پیٹ بھر جاتا, بچہ راتوں رات روتا تھا, نہ سوتا تھا نہ ہمیں سنا. اس یتیم بچے کو جب میں نے سینے سے لگایا تو میری چھاتیاں تو دودھ کی نہریں بن گئی, اور مجھے اتنی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ دنیا کی بادشاہی مل جاتی تو اتنی خوشی حاصل نہ ہوتی. یہ بچہ بڑا مبارک بچہ ہے, میں تو اس کو لینے کا عہد کر آئی. حلیمہ کے شوہر نے کہا سن تجھے ایک اور بات بتاؤں, میں نے یہاں کے لوگوں سے سنا ہے کہ جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے یہودیوں کو کھانا پینا حرام ہو گیا ہے. یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہے, اور وہ کہتے ہیں نبی یہ آخر زمان ہے. تو حلیمہ یہ راز چھپا کسی سے نہ, یہ نہ کہہ کہ وہ بچہ میں نے لے لیا ہے, ورنہ لوگ ہمارے دشمن بن جائیں. وہ بچہ اللہ کا
نبی ہے اور بڑی برکت والا بچہ ہے کسی کو نہ پتا اور چپ کر کے لے آ اور ان دلوں کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے الگ جائیں گے تاکہ ان کو پتا نہ چلے ہم نے کون سا بچہ لیا. بہت لوگ دو تین دن وہاں رہے جو شہر سے چیزیں خریدنی تھی وہ خریدی.
آخر دائی علیمہ حضور کو لینے کے لیے گئی 40 روز کی عمر ہے. حضرت آمینہ نے اپنے بیٹے کو چوما سینے سے لگایا پیار کیا اور حلیمہ کی گود میں دیتے ہوئے کہا حلیمہ کسی دن پھر آؤ گی تو تمہیں بتاؤں گی. اس وقت اتنا بتاتی ہوں میرے بچے کو عام بچوں جیسا بچہ نہ سمجھنا. اس بچے کی ایک خاص شان ہے اور آئندہ اس کی ایک خاص شان ہونے والی ہے. جو کچھ میں نے حمل کے دنوں میں دیکھا ہے جو کچھ اس کی ولادت کے وقت دیکھا ہے جو کچھ میں نے غیب سے ندائیں سنی ہیں پھر کبھی آؤ گی تو تمہیں بتاؤں گی. بس اب اتنا کہتی ہوں اس کو عام بچوں جیسا بچہ نہ سمجھنا اس کا خیال رکھنا. ماں نے حلیمہ کی گود میں دیتے ہوئے کچھ کلمات بھی کہے اعوذ باللہ من شر حاسد. یہ کلمات کہے کہ میں حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں میں اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتی ہوں. ماں نے اشک بار آنکھوں سے 40 روز کا پھول جیسا بچہ حلیمہ کی گود میں ڈال حلیمہ نے لے لیا. تو میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ اور بچپن شریف کے حالات تو بیان نہیں ہو سکے. وقت بہت ہو گیا 3 گھنٹے ہو رہے ہیں اور آپ حضرات جو باقاعدہ جلسوں میں شریک ہوتے رہے ہیں بڑی محبت کا مظاہرہ کیا ہے. میرے پاس دعاؤں کے سوا اور کچھ نہیں. میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دنیا و آخرت میں شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ہر مصیبت بلا سب سے محفوظ رکھے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے. یہاں بھی دعا کر رہا ہوں وہاں بھی دعا کرتا رہوں پہلے بھی میں کرتا رہتا. جب کبھی ہم اخباروں میں پڑھتے تھے کہ یہاں ہنگامے شنگامے آج کل تو ہر جگہ ہی ہیں تو ہم بہت دعائیں مانگتے تھے تو یا اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا دشمنوں سے محفوظ رکھنا اور ہمیشہ دعائیں کروں گا. آپ حضرات بھی دعائیں کریں. میں ظاہری طور پر آپ سے دور ہو جاؤں گا چلا جاؤں گا مگر حقیقت میں دور نہیں ہوگا. میری تقریریں آپ سے بہت ہیں روز آپ میری آواز سنتے رہے شکل نظر نہیں آئے گی باقی باقاعدہ بولوں گا آپ کے سامنے تقریر کروں گا اور آپ حضرات سنیں گے. دیکھ لو یہ کیسی کیسی چیزیں چل پڑی بندہ مر بھی جاتا ہے مگر اس کی آواز موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خیر و برکت عطا فرمائے.